خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا، اور آج 25ویں شب ہے اور تاک راتوں میں سے ایک تاک رات ہے. اسے علم دین کے حصول کی نیت سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا بھی ہمارا عبادت اور علم دین سیکھنے والی عبادت شمار کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جامعۃ المدینہ فیضان صاحبہ بھوپال سے بات کر رہا ہوں. میرے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی آج کل کے بندے آئی سائٹ سے بال چھوٹے رکھتے ہیں اور بیچ میں بال بہت بڑے رکھتے ہیں، یہ سوال کا یہ بال ایسے بال رکھنا جائز ہے کیا؟
جی حضور، بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، سائڈ سے کم کرتے ہیں بیچ میں بڑھا دیتے ہیں. اب عید آ رہی ہے، اس میں بھی بڑے مطلب مختلف انداز بالوں کے شاید آ جائیں. پتہ نہیں سلون ولون کھلے یا نہیں کھلے، لیکن پھر بھی لوگ جا کر بال بال تو بنا ہی رہے ہوں گے. تو عید کو بڑے مناظر ہوتے ہیں، بچوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بڑوں کو دیکھ کر بچوں نے تو وہی کرنا ہے بےچاروں. جی. نے بڑے بنوا کر لے آتے ہوں گے بچوں کے. سنت تو یہ ہے کہ پورے بال ہوں، سر کے بال پورے ہوں اور آدھے کان یا کان کی لو، یہ یہاں تک، یا پھر یہ کہ گردن تک ہو. یہ تینوں طرح کے بال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. گردن تک اتنے بڑھتے تھے کہ شانوں یعنی شولڈر کو چوم لیتے تھے، چھو جاتے تھے، ٹچ. شولڈر سے نیچے رکھنا، کندھوں سے نیچے رکھنا، یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، گناہ ہے. تو یہ تین طرح کے بال یہ سنت ہیں، اور صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس کے سارے بال اتروا دیے تھے، جس کو ہم نے ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، حلق بولتے ہیں عربی میں، حلق کروایا تھا، ٹنڈ یا گنجا کروانا، یہ صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے، باقی ہمیشہ پورے بال. پورے بال تو آج کل لاکھوں میں کوئی کوئی رکھتا ہے. دعوت اسلامی والے آپ کو ملیں گے شریعت کے مطابق بال والے، زلفوں والے تھوڑے سے ہی بھی نہیں رکھتے، پتہ نہیں بہرحال نہیں رکھتے، نفس شاید نہیں رکھنے دیتا. تو اللہ کرے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے، دعوت اسلامی میں کسی طرح زندہ ہے. یا بعض لوگ رکھتے ہیں وہ کندھوں سے نیچے رکھتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں رکھتے، تو وہ بھی عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی نقالی، اور اعلی حضرت نے اس کو فتح رضویہ میں حرام لکھا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سنت زندہ ہو جائے. باقی چھوٹے چھوٹے بال جو مہذب طریقے سے ہوں اگر، اور وہ اگرچہ وہ سنت تو ادا نہیں ہو رہی، ان کے زلفے نہیں ہیں، لیکن مہذب طریقے سے جو شرفا رکھتے ہیں، مہذب لوگ رکھتے ہیں، اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو طرح طرح کی آج کل تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے، آج کل بالکل یہ نہ کہ میں کچھ زیادہ، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ میں، کہ یہی لوگ پھر ہمارے قریب پھر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو جیسے اگر میری نظر سے دیکھو نا، تو یہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب لگتے ہیں، اس سے بےچارے رکھتے ہیں. مگر چونکہ ان کو بھی قریب لانا ہے، تو ہم یعنی ان پر سختی کریں گے تو قریب نہیں آئیں گے، پھر نمازوں سے بھی دور اور دیگر معاملات سے بھی دور. تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کریم ہدایت دے کہ سارے کے سارے اللہ کرے کہ سنت کے پابند ہو جائیں، سنت کے مطابق بال رکھیں. کم از کم یہ مذہبی لوگ بھی رکھ لیں نا سنت کے مطابق، مذہبی شخصیات اور یہ سارے آقا کی اس سنت کو مل کے اپنا لینا تب بھی میرا خیال امت میں بڑا فرق آ جائے. جیسے استاد رکھے گا تو شاگرد رکھیں گے, پیر صاحب رکھیں گے تو مرید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ رکھ لیں, استاد رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ شاگرد رکھ لیں گے, پیروی کر کی جاتی ہے. باپ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے بھی رکھ لیں. تو یوں یہ سنت اگر اللہ کرے میرے آقا کی زندہ ہو جائے, نیت کریں, آج تو ماہ رمضان کی 25ویں رات ہے, ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو نہ بھی ہو, تو ظاہر ہے کہ مقدس راتیں ہیں, یہ بار بار کہاں آئیں گی, تو آج سب نیت کریں. جو سنت کے مطابق میں نے جو زلفے اور کہا نا وہ نہیں رکھتا وہ گناہگار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ امام صاحب نے زلفے تو نہیں رکھی تو ان کے پیچھے نماز نہیں, ایسا نہیں ہے. بس افضل ہے کہ پورے بال رکھیں, سنت ہے پیارے آقا کی, مگر یہ سنت موقعہ نہیں ہے کہ جس کے ترک پر کوئی برا ہونے کا حکم دیا جائے, اساعت نہیں ہے, رکھنے چاہیے, افضل ہیں بہتر ہیں, میرے آقا نے ہمیشہ رکھے. اب عاشقان رسول نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا یار, دعوت اسلامی والوں کا لقب تو عاشقان رسول ہے, یہی لوگ نہیں رکھتے کیا کریں, ہمت کریں سارے کے سارے, ہمت کریں اور آج سے پیارے آقا کی زلفیں اس سنت کو اپنے سر پر مطلب سجا لیں, کہیں سے بھی نہیں کاٹنے, یہ نائی کے پاس جائیں بولے یہاں سے تھوڑے ہلکے کر دوں گا, تھوڑے یہاں سے کاٹ دیں گے تو پھر زلفیں کبھی بھی نہیں آئیں گی, ہاں عمر بھر نہیں آئیں گی, یہاں سے کہیں سے کاٹنے نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے کلی اختیارات کے ساتھ کہ اس کو جہاں جانا ہے جائیں, کاٹنا ہے تو اب آدھے کان تک بھلے رکھے, صرف یہاں سے کاٹیں گے پھر تھوڑا بولے گا یہاں دو چار لے لوں, یہاں سے دو چار لے لوں, یہ نائی بولے گا, ہم لوگ نائی کے پاس نہیں کٹواتے, اپنی ہماری ترکیب ہے, میں نے خود اپنے ہاتھ سے کئی بار تراشا ہے, کینچی سے ترکیب بن جاتی ہے, ستلی سے رسی سے ڈورے سے بالوں کو سمیٹ کر کنگھی کر کے یوں دبا کے رکھتے ہیں نا, پھر وہ کینچی سے بھی کٹ جاتا ہے, پریکٹس کریں تو. اب نیت صاحب منزل آسن اگر ایزی لیں گے ہمیشہ کی طرح تو یہ سنا یہ نکلا پتا بھی نہیں ہے, سیریس لیں گے کہ مجھے میرے آقا کی یہ سنت اپنانی ہے شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے تو انشاءاللہ زلفے آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے میرے اہل سنت, میرا نام محمد صوبان ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی کوئی بھی جب تعریف کرتا ہے آپ اندر کچھ پڑھنے لگ جاتے ہیں, وہ کیا پڑھتے ہیں؟
آپ نے اتنا نوٹ کر لیا ہے, آپ نے نوٹ کیا یا کسی نے نوٹ کیا ہے, امی نے نوٹ کیا, اللہ بہتر جانے. کبھی کوئی تعریف کرے نا تو اس پہ پھولنا نہیں چاہیے, یہ دنیا یہ تعریف بھی کرتی ہے, زندہ باد بھی بولتی ہے, پھر کتا آیا بھی بولتی ہے, دنیا دیکھی ہے میں نے, تو یہ تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر بیک بیٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, کوئی بات 99 بار کسی کی پیٹ تھپکو نا یہ چومتا رہے گا, پھر تھوڑا سینچری پوری کرنے کے تھوڑا زور سے ہاتھ لگ گیا نا تو گھر کے دیکھے گا, بعض وقت خلاف ہو جائے گا, یہ دنیا ہے, نفس بڑا شرارتی ہے, تو اس وقت میرے خیال میں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے, میں بھی کبھی کبھی کوئی تعریف کرتا تھا استغفر اللہ
یہ کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے یا کچھ اور بھی اس حوالے سے ذہن ہونا چاہیے, نیت ہونی چاہیے؟
معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگے کہ یہ اپنی تعریف جو کر رہا ہے نا وہ سمجھو ہم پر ایک طرح سے زہریلے تیر برسا رہا ہے, اب ہماری قسمت کے ہم یوں بچ کے نکل جائیں یوں ہو جائے وہ تیر نکلتے رہیں سائڈوں سے, یا یوں پھول کے سینہ تان دے اور دل پہ لگ گیا تو بیڑا پار کا الٹا.
تعریف اچھی تو لگتی ہے نا؟
ہاں ظاہر تعریف تو اچھی لگتی ہے, بہت مزہ آتا ہے, اسی لیے تو میں منع کر رہا ہوں کہ یہ بہت مزہ ہے نا, تو اس لیے وہ آدمی استغفار کرے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, لیکن ظاہر ہے کہ نفس پسند کرتا ہے, مذمت بالکل پسند نہیں کرتا, تعریف کو بالکل ناپسند نہیں کرتا.
آپ نے جو بھی بات کی کہ اصلاح یا مطلب جیسے وہ سواں سینچری, تو اس میں یوں آپ کی شاید اشارہ ہے کہ آدمی کا کوئی اصلاح کی بات کرے, کوئی کسی کام پر تنقید اصلاح کی نیت سے کچھ اصلاح کر دے تو برا لگ جاتا ہے, تو بابا پیر تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ میری اصلاح کرے گا، وہ میری مطلب کہ درست راستے پر چلائے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی رہنما یا پیر یا مرشد بنایا جاتا ہے اور وہ اصلاح کرتا ہے تو اس پر اتنا ناراض یا اتنا خفا ہو جانا کہ وہ واقعی ناراض و خفا ہو جائے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟
نازک دور ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب حکایت ہے، میں اس میں کچھ تحفظات کے ساتھ، کہ انہوں نے ان کے دل میں یہ بات آئی تھی غالباً کہ میرا پیر سید نہیں ہے، کچھ اس طرح کا کچھ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس سے پیر صاحب ناراض ہو گئے تھے۔ یعنی کہ بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیر سید ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی پوری حکایت یاد نہیں مجھے، تو کسی کو یاد ہو تو ہو سکتا ہے مجھے بھیج دیں گے، لیکن وہ بعض اس میں ایسی باتیں کہ جو شاید بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ ان کے پیر صاحب ناراض ہو گئے۔ اب ناراض ہو گئے تو منانا بڑی انہوں نے مطلب وہ ایک ٹیکنیک کی، حکمت عملی، اور کوئی ایسی حکمت عملی کی، اور اس انداز سے پیر صاحب کے پاس یہ پہنچے کہ پیر صاحب وہاں سے آ گئی، تو پیر صاحب خوش ہو گئے۔ اب وہ الفاظ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور بہرحال جو بھی تھا تو یعنی پیر کو
منا لیا،
روٹھے پیر کو منا لیا،
منا لیا،
منا لیا۔ تو یہ کہ پیر صاحب جب تک مرید کی تعریف کریں، بڑا میرا مرید نیک پرہیزگار، ہو 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 میرا مرید، بس میرا مرید تو یہ ہے، تو جب تک یہ کہیں نا مرید ویسا پیر صاحب کا دیوانہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، جس دن پیر صاحب نے آنکھیں نکالی نا گھر کے دیکھا نا، اب مرید کی آزمائش کے کرنا کیا چاہیے، اللہ پاک بس آزمائش میں نہ ڈالے۔ دور بڑا نازک ہے۔
ابا یہ جو پیری مریدی کے بارے میں ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ مرید یوں مرید یوں مرید یوں، یہ دیکھ استھتی بات ہے، ان دنوں میرا بھی مطالعہ اس موضوع پہ چل رہا ہوتا ہے، اب یہ پڑھتے ہیں نا جب تو یوں جیسے یہ ہوتا ہے یار، یہ لگتا ہے جہاں دیگر عمل دیگر چیزوں میں بے عملی ہے نا، اسے مریدی والے عمل میں بھی زبردست بے عملی ہے۔
کتابوں میں جو کچھ ہے
مطلب وہ سبے سنابل شریف کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وضو فرماتے کوئی ایسا مرید ملتا جس کی کھال ہو دیر کے اس پر گھاس بھس بھر کر دھوپ میں رکھ کر کہہ دیتے کہ پیری مریدی اس شے کا نام ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ
پیر صاحب پریکٹیکل نہ کریں گے، اب اسی کے پھندے کو یاد رکھیں،
آپ خود فرماتے ہیں کون مرید ہاتھ رکھنے دیتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں پیری مریدی کے تعلق سے ایک رسالہ ہے باقاعدہ پورا امام اہل سنت کا 26 جلد میں، اور اس کے علاوہ کئی اور بزرگوں کے واقعات ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ کیا، کیونکہ آج تک تو بابا پیری مریدی کو آج کے دور کی تو چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کے مرید بن گئے، آپ ایک کے مرید بن گئے، یہ تو صدیوں سے پیری مریدی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو پیر صاحب کی بات مرید ایسا نہ لے لے کہ وہ بالکل مطلب کہ وہ پیر صاحب سے اپنا دامن توڑ کر دامن چھوڑ کر اور یوں ناراض ہو کر بیٹھ جائے، ایسی مرید ایسی طریقت اور ایسی مریدی کے لیے ایک مرید کو کیا ایسی وہ کوششیں کرنی چاہیے یا اپنا ذہن یا دل بنانا چاہیے؟ آپ بھی کسی کے مرید ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ خطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت حاضریاں دی ہیں پیر صاحب کی جناب میں بارگاہ میں، تو ایک اعلیٰ حضرت بھی بطور پیر اپنے آنے والے غلاموں کو بہت کچھ بتاتے سکھاتے چلے گئے، وہ پڑھتے ہیں تو لیکن تھوڑی مشکل باتیں بھی ہوتی ہیں فتاوی رضویہ میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟
مرید ہونا بیعت ہونا یعنی بک جانا، پیر صاحب جو ہے نا انہوں نے جیسے خرید لیا اور آپ پیر صاحب کے ہاتھ بک گئے، اور اب کیفیت مرید کی پیر صاحب کی بارگاہ میں پیر صاحب کے معاملے میں یہ ہو کہ مردہ بدست زندہ، یہ حال ہو اس کا، کہ جیسے کہ غسال ہوتا ہے میت نہلانے والا، مردہ اس کے ہاتھ میں کیسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر تو مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس طرح وہ غسال اس کو الٹ پلٹ کرے گا وہ ہوتا رہے گا، یہ کہ مرید ایسا ہو جیسے مردہ بدستے زندہ. اب یہ کیفیت کہاں ہے؟ اللہ تعالی نصیب کرے. ہوں گے ایسے سارے بعضوں کے جذبات ہوتے بھی ہوں گے, جنرل بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں.
جذبات اپنے جذبات ایک جیسے نہیں رہتے, یہ کبھی تو بہت ہی جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے, کبھی بہت ہی جذبہ نیچے آ چکا ہوتا ہے. یہ جذبے کیسے ہمارے درست اور سلامتی کے راستے پر رہیں؟ بعض اوقات جذبہ سلامتی کے راستے سے بھی ہٹتا ہوا نظر آتا ہے.
اللہ کی جس پر عطا ہو جائے. اب یہ کہ اس طرح کا مطالعہ ہو نا, بزرگوں کی حکایات وغیرہ پڑھنے سے بھی ذہن تو بنتا ہے.
اے ناظرین کو مشورہ دوں گا, آداب مرشد کامل, یہ پانچ حصے ہیں اس کے, اور میرا بھی ان دنوں اس کا مطالعہ رہتا ہے. کچھ فتاوی رضویہ کی عباراتیں فتاوی ہیں پورے پورے, اس کو اگر آپ دیکھ لیں, فتاوی رضویہ کی اگر فہرست دیکھ لیں گے تو اس میں پیر مرشد کا کالم ہے, وہ لفظ پھر سارے اس کے فتاوی ایک جگہ پر آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت ہی عظیم اور عمدہ راستہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح پانے کا, کامیابی حاصل کرنے کا. اور اس میں ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ نمازیوں کا حال پڑھتے ہیں, روزے داروں کی حکایت پڑھتے ہیں, اس طرح کی جب ان کی حکایت پڑھتے ہیں, تلاوت کرنے والوں کی حکایتیں پڑھتے ہیں, تو ہمارے اندر اس چیز کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح اللہ کے نیک بندے وہ اولیاء کرام جو مرید کامل تھے, یعنی تھے اولیاء کرام بھی تھے اور مرید کامل بھی تھے, ان کی جب ہم سیرتیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح طریقت کے اور پیری کے پیر کے پیچھے چلتے چلتے انہوں نے عشق رسول اور محبت الہی اور پھر قرآن حدیث اور اس طرح کی منزلیں پائیں اور اللہ کی محبت کی منزلوں کو پاتے رہے, تو انشاءاللہ اس سے ہمارے خود ایمان کامل بھی ہوتا ہے اور ہمیں کافی چیزیں سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے.
اور ایسوں کے کلپ نہیں دیکھنا چاہیے, ایسوں کے مضامین نہیں دیکھنا چاہیے, ایسوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے جو پیروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں.
کیا بات,
یہ بھی ایک
طبقہ
ہے, طبقہ
اللہ اللہ.
اور اگر کوئی بابا جی کوئی تعویذ دھاگے والا کوئی بھول کرتا ہے نا, کوئی گھنونا کام سردرد ہو جاتا ہے, پھر یہ نامراد لوگ جو ہیں فرقہ بے پیر جن کو کہنے میں شاید حرج نہیں ہے, یہ پھر سارے پیروں کو اس کی وجہ سے لپیٹ میں لیتا ہے. یہ اتنا نہیں سوچتے کہ ایک ولی اللہ کا نام یہ دے دیں کہ جو کسی کا مرید نہ ہو, اور غوث پاک کی ولایت سے کون انکار کرے گا؟ تو غوث پاک تو پیروں کے پیر ہے, پیران پیر تو مشہور ہے, سب کسی نہ کسی کے مرید تھے. تو یہ اولیاء کرام کا یہ سلسلہ جو پیری مریدی ہے, اس کو یہ کوستے ہیں تو یہ بچ کر جائیں گے کہاں؟ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے, عورتیں بیعت کرتی تھی لیکن پردے میں, ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیا عورت کے, یعنی اجنبیہ کے, غیر عورت کے. تو اب اس وقت پیری مریدی کی اصطلاح جو آج کل ہے وہ نہیں تھی, ورنہ وہ بیعت کا تصور اس میں بھی موجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں. وہ خلافتیں بھی تو خلفاء راشدین جن میں چار شروع میں جو ہوئے سارے سرکار کے تو ڈائریکٹ خلفاء ہیں نا, ان کے اشارے بھی حدیثوں میں موجود ہیں, اس کے بعد یہ, اس کے بعد وہ, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اس طرح یہ اشارے موجود ہیں. تو اب یہ کہ یہ سارے خلفاء ہیں, پھر انہوں نے دوسروں کو خلافتیں دی اور اس طرح یہ سلسلے چلتے چلتے آئے اور آج تک یہ چل ہی رہے ہیں سلسلے, ہزاروں شاخیں ان کی نکلی, لیکن یہ پتہ نہیں ان کو نہ معلومات ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے, یہ بالکل فرقہ بے پیر کے پیروکار ہوتے ہیں. اور ایسوں کا پیر جو ہے نا وہ شیطان ہے, جو بزرگوں کے اقوال ہیں اس کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر فی زمانہ کسی پیر پر دل ٹھکتا نہیں ہے, معافی مشکل, اس کا بھی حل ہے. جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جس کو کوئی پیر نہیں سمجھ میں آتا وہ درود شریف کی کثرت کیا کرے. پیر سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے, اور یہ کہ پیری مریض کے خلاف بولنا اور بات ہے, اس کا فرق آپ ملحوظ رکھیے گا. پیر آپ سے لیتا کیا ہے؟ پیر نے کوئی چارج تو مقرر کیا نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے دو گئے تو مرید, اور اتنے دو گے تو منظور نظر مرید، ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ پیر توبہ کراتا ہے، عہد لیتا ہے نماز کی اور شریعت کی پابندی کی، اور کیا کرتا ہے؟ اور رشتہ ایک تسلسل، یعنی کہ ایک رشتہ جوڑ دیتا ہے، ایک طریقت کی سلک میں پیرو دیتا ہے. نقصان ہے یا فائدہ؟ پیسے تو لگتے نہیں ہیں، آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر زبان کو کھولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ حضور غوث پاک فرماتے نا، ابن زہرا کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد فاروق جی، باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے امیر اہل سنت، ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو بچو بھائی کا واقعہ سنایا تھا ککری گراؤنڈ کا، تو بچو بھائی سے میری ملاقات ہوئی کل، تو بہت خوش ہوئے کہ باپا نے میرا دل خوش کر دیا. پھر دوران گفتگو انہوں نے بتایا بڑی رقت کے ساتھ کہ امیر اہل سنت کے گھر والے اور ہمارے گھر والے اتنے غریب تھے کہ چنے چھیلتے تھے اور مونگ پھلی کے دانے چھیلتے تھے، جس سے ایک آنا کلو پہ مزدوری ملتی تھی اور کسی پر چارانے مزدور ملتی تھی. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امیر اہل سنت کا گھرانہ اور ہمارا گھرانہ کبھی نیچے والا ہاتھ نہیں بنا بلکہ اوپر والا ہاتھ بنا، اور ہم شکر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. تو پیارے پیارے امیر اہل سنت، اس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، کئی لوگ پریشان ہیں، غریب تو پریشان ہی ہے بلکہ سفید پوش لوگ بھی پریشان ہیں. تو آپ اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ اس پریشانی میں، لمحات میں، ہم کس طرح اپنی زندگی کے معمولات گزاریں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں. جزاک اللہ خیرا.
بھیا کو یہ ہم لاتے تھے پھلیاں، میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے سب، پھلیاں، مونگ پھلیاں، اس کے بیج گجراتی میں شینگ داڑا جس کو بولتے ہیں وہ گجرات میں، تو یہ بیج ہم پھلیوں سے نکالتے تھے. تو دس سر کی تھیلی ہم لے آتے تھے جوڑیا بازار سے جا کر، گوگلی میں گھر تھا، دس سر کی تھیلی وہ دس کلو سمجھ لو، اب کلو چلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، سیر اور کلو میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ دس سر کی تھیلی ہم جب اس کو لے آتے دکان سے اٹھا کر، پھر اس کو چیل کر اس کے چھلکے الگ کرتے، بیج الگ کرتے، اور بیج الگ کر کے جب ان کو دے آتے تو وہ دکاندار ہم کو دس آنے اس کی مزدوری دیتا. یہ ہمارا طے ہوتا تھا کہ ایک آنا سیر پر اس کی اجرت ملے گی، پھلیوں کا بیج نکالیں گے تو ایک آنا، یہ ایک روپیے میں سولہ آنے ہوتے ہیں. بالکل چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آنے کیا ہوتے ہیں، بڑے سمجھتے ہوں گے کہ ایک روپے کے سولہ آنے. اور چنے ہم چھیلتے تھے جو بنے ہوئے چنے، جس کو ڈاڑیا بولتے تھے ہم، ڈاڑیا دالیا، کالے چنے چھلے ہوئے، کالے چنے بنے ہوئے. تو اس میں سے کچھ چنے ایسے ہوتے ہیں جو پھٹے نہیں ہوتے، وہ سخت رہ جاتے ہیں، وہ الگ کرنے پڑتے تھے. یہ جو بھی اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی، طریقہ ہوتا تھا. اور چھلکوں والے، یہ چھلکے ان کے الگ کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یہ چھلے ہوئے چنے یہ بازاروں میں ملتے ہیں، آج بھی ذرا لوگ کرتے ہوں گے یہ، مگر اب اجرت میں، اس اجرت میں فرق. تو ہم کو سیر چنے پر وہ چار آنے مزدوری ملتی تھی. اچھا اس میں بھی ابھی وہ ایک بوری ادھوری ہوتی تھی، بیس کلو، بیس سے تیس سے پتہ نہیں، تو اتنا یہ مزدور سے اٹھوا کر لانا پڑتا تھا، اور مزدوری اس کی اٹھانے کی ہم کو دینی پڑتی تھی. تو یوں ہم کو سیر کے چار آنے ملتے تھے مزدوری. تو یہ چنے کا کام چھیلنے کا، یہ بچو بھائی ہمارے حاجی بچو کی امی وغیرہ بھی کرتے تھے، میری امی وغیرہ بھی کرتے تھے. الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے. اور بھی کچھ ہم نے کیے ہیں، وہ لاتے تھے ہم املی، املی جو بوریاں کی بوریاں سوکھ جاتی ہیں، بعض اوقات یہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی سوپ جاتی تھی تو بوریوں میں سے پھر یہ نکالتے اس کی وہ ڈسٹ بڑی آزمائش والی ہوتی تھی تو اس کو دھکے مار کر وہ ترکیبیں بنا کر اس کے بیج نکالتے تھے چیئیں جس کو شاید بولتے ہیں یہ بھی بکتے ہیں بھون کر بیچتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں اس کو اور مسجدوں میں پڑھتے بھی ہیں بعض جگہ پر اس کو تو یہ بھی نکالتے تھے ہم چیئیں اجرت پر اب اس کی اجرت کیا ملتی تھی یہ بھول گیا ہوں میں یہ بھی بس وہی ہے آنا دو آنا تین آنا سیر کا ملتا ہوگا تو اس طرح کے ہم کام کرتے تھے پہلے اس طرح کے کام بھی کرتے تھے گھریلو قصب تو بہرحال اب کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کا اس طرح ہوتا تھا تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بات آئے تو ہاتھ نہیں پھیلانا نہ کبھی زندگی میں ہمارے گھر میں سے کسی نے کسی سے سوال کیا ہو یہ مجھے یاد نہیں ہے البتہ کسی عزیز نے میری بہن بڑی فیما جو معذور ہو گئی تھی معذور بیچاری وہ شروع سے پولیو وغیرہ ہو گیا تھا لیکن پھر مجھے اٹھاتی تھی یہ تو مجھے یاد ہے پاؤں میں اتنی جان ہوتی تھی آہستہ آہستہ بالکل ہی اٹھنا انہوں نے بند کر دیا تھا تو ان کے تعلق سے کسی عزیز نے میری ماں کو شاید کہا تھا یا اس کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ تو زکات لے گی تو ہمارے گھر میں اچھی خاصی اس پر ناراضی کا اظہار ہوا تھا تو الحمدللہ کبھی کوئی زکات خیرات کبھی بھی ہمارے یہاں اس طرح کی ترکیب بنی نہیں اللہ کا کرم کھاتے تھے پیتے تھے موج کرتے تھے الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو دل بڑا رکھے ان دنوں تو کوئی اناج بھی بانٹنے والا نہیں نکلتا تھا اس طرح آج کل جس طرح وہ چندے کی اور اپیلیں اور یہ دھوم دھڑک کے جو ہو رہے ہیں گھروں پر جا کر لفافے پہنچ رہے ہیں ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے کہ وہ اس طرح کی بھی امدادیں ہوتی ہیں ہوتی ہوں تو پتہ نہیں ہے مجھے ہم نے کبھی میں نے کبھی نہیں دیکھا بچپن میں اپنے ہمت رکھیں صبر کریں اور ہاتھ نہ پھیلائیں اگر آپ کے پاس ہے نا وہ اناج دینے آئے نا تو اس کو دھتکارے نہیں کہ نہیں چاہیے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے ہم لے لیں گے تو اس سے بہتر ہے کسی اور غریب کا بھلا ہو جائے گا تو اس لیے آپ مہربانی کر کے ان کو دے دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نہیں اس طرح کے لانے والے کے پاؤں بھاری نہ ہو پیار محبت سے جن کے پاس ہے گنجائش ان کو یہ کرنا چاہیے مگر جو دو دو ہر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں نا ان کو غیرت کھانی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے بےچارے حقدار رہ جاتے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ حاجی بچوں جن کا تذکرہ ہو نا اس کے 74 سال عمر بتائی دی اس دن آئے تھے برسوں کے بعد ان کو دیکھا میں 74 سال عمر بتائی اور یہ میری زندگی کے سب سے پہلے دوست یہ کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے میں چھوٹا تھا ناز سمجھتا یعنی کہ سمجھو ہم اوپر نیچے رہتے تھے میں 6 مہینے کا تھا جس عمارت میں اس وقت کے میرے دوست تھے یوں سمجھ لیں جب ظاہر ہے کہ اس وقت تو پہچان نہیں تھی لیکن جب پہچان شروع ہوئی تو شروع سے ہم جس کو عرفن دوست بولتے ہیں کیا دوست تو تھوڑی سمجھ پڑتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
چالے باپا جان آپ تو آج ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں اللہ آپ کو بخش دے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی بخش دے
میں محمد فیض بول رہا ہوں قصور سے میرا سوال یہ ہے کہ میں دکان میں تلاوت سنتا ہوں اور ساتھ کام بھی کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں مہربانی
تلاوت اگر ریکارڈیڈ تلاوت سنتے اور کام کرتے پھر تو عرض نہیں ہے غالباً ایسا ہی ہوتا ہوگا ریکارڈیڈ سنتے ہوں گے اب وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ جائز ہے اور مزہ اسی میں اور بہتر اسی میں کہ آدمی سب کام چھوڑ کر توجہ سے تلاوت سنے نعت پاک سنے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن کام کرتے کرتے بھی سنے تو منع نہیں ہے البتہ کوئی بغیر ریکارڈنگ کے خود بیٹھا ہوا جیسے تلاوت کر رہا ہے ڈائریکٹ تب تو کام کاج نہیں کریں گے جبکہ یہ کہ اس کے پھر مسائل ہیں مختلف مسائل ہیں مثلا یہ کہ جیسے وہ آپ نے سننا ہے اور کسی سے جیسے آپ نے ہی کہا کہ بھائی تلاوت کرو, وہ آپ کی دکان پہ آیا تو تلاوت شروع کی, تو اب آپ کہیں گے میں کام کاج کروں تو یہ نہیں چلے گا. آپ سننے کے لیے موجود ہوئے, ان کو سنانے کا حکم دیا ہے یا عرض کیا ہے, تو آپ کو سننا فرض ہے, فرض عین ہے. جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں ان سب پر سننا فرض عین ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے جنت میں بن جاتے ہیں, تو آیا کہ یہ درست ہے یا دنیا میں ہی اس کا صدور ہوتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں, جزاکم اللہ خیرا.
سر وہ ہے کہ عالم اروا میں جن کی آپس میں الفت ہوئی, محبت ہوئی, تو دنیا میں بھی الفت ہو ان کے ساتھ ہوگی, اور اگر وہاں اختلاف ہوا تو دنیا میں بھی اختلاف, یہ تو ہے. البتہ جنت میں جوڑے اس طرح کے میاں بیوی دونوں جنت میں گئے تو دونوں وہاں بھی ساتھ رہیں گے, تو اب کسی کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں گیا, بیوی جنت میں گئی, تو اب یہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی وہ عورت, یوں ترکیب بنے گی. اب آپ کے سوال کا مطلب کیا, جوڑے جنت میں بنیں گے تو
جنت میں بنتے ہیں, تو میرے خیال میں شاید وہ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ تقدیر جوڑے جو وہ آسمانوں پر بنتے ہیں, یوں جملہ تو یہ مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر میں جوڑے مقرر ہوتے ہیں. حدیث جو ہے ان الارواح جنود مجندہ, کہ روحیں آپس میں گروہ در گروہ تھیں جو وہاں ایک دوسرے سے الفت رکھتی تھیں, یعنی ایک دوسرے سے معروف ہوئیں تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں, اور وہاں جو ایک دوسرے سے غیر معروف رہیں تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے غیر معروف رہتی ہیں,
یعنی اجنبی.
جی اجنبی,
جان پہچان وہاں تھی تو یہاں بھی, وہاں نہیں تھی تو یہاں بھی نہیں.
یعنی اس میں جیسے لکھا کہ مثال کے طور پر کسی مجلس میں کوئی مسلمان جاتا ہے, وہاں پہ 99 کافر ہیں اور ایک مسلمان ہے, تو مسلمان کی توجہ اسی کی طرف جائے گی, اس کی روح اس کی طرف متوجہ ہوگی.
پھر سے کہا,
یعنی اس پر یہ بیان کیا علماء نے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی مجلس کوئی جگہ ہے, وہاں کوئی بندہ جاتا ہے مسلمان, اور وہاں پہ 100 بندے ہیں جن میں سے ایک ہی مسلمان ہے, تو اس کی روح جو متوجہ ہوگی نا وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوگی.
بندہ اس کو پہچانے یا نہ پہچانے, جی روح متوجہ ہوگی.
اس پہ واقعات بھی کافی سارے کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں سوالے.
میں بلال فتاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ نماز میں چادر لینا کیسا ہے؟
نماز میں چادر,
جی
جیسے یہ سر پہ چادر لی ہے اور یہ مراد ہے, تو یہ تو اگر زینت کی نیت سے مرد لے گا تو ثواب ملے گا, جبکہ اس کو زینت وہ بنتی ہو, جیسے یہ سفید چادر زینت بن رہی ہے تو یہ اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور عورت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اور سب کو چھپائے گی, تو چادر اوپر سر سے آئے گی تو ہی چھپیں گے, بال چمکے سی باریک چادر ہوئی عورت کی کہ سر کے بال چمک رہے تب تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر ویسے مرد اگر چادر نہیں لیتا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اور چادر اگر یوں ہے سر سے اتر گئی ہے اور اس حال میں نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی. نماز کے دوران اتر جائے تو اشارے سے جیسے اس طرح سیٹ کر لے, لیکن وہ 3 بار حرکت نہ کرے نا, 2 بار نہ, 2 بار ہاتھ اٹھا کر, تو اگر یوں اشارے آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر مجبوری ہے.
میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا کوئی ہے جس نے اللہ پاک کا دیدار کیا, اور اگر وہ ہے تو وہ کون ایسی ہستی ہے؟
جاگتی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی نے بھی دیدار نہیں کیا اللہ تعالی کا, اور کسی کے لیے دیدار ماننا یہ کفر ہے. البتہ خواب میں تو اولیاء کرام کو بھی زیارتیں ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، خود امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا. اور جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے آقا کی شفاعت کے صدقے، اور ہم سب زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں، قیامت میں بھی کریں گے. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، سرکار نے کیا. صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ کیا اس کی توبہ بھی لازم ہوگی؟ اور اگر کوئی شخص کسی انسان سے وعدہ کرتا ہے مسلمان سے اور اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کیا اس پر بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ کیا وہاں بھی توبہ لازم ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ پاک سے بھی عہد کرتے ہیں کہ میں اب بس وہ کام نہیں کروں گا، فلاں گناہ نہیں کروں گا. اب اس نے عہد توڑا تو کیا یہ عہد اور وہ عہد دونوں کا ملتا جلتا معاملہ جو ڈیفینیشن ہے؟
بلا ضرورت تو اس کو سخت اعلی حضرت نے ممانعت لکھی ہے اس حوالے سے کہ ایک تو نا ضرورت ہوتی ہے وعدہ کے، تو وعدہ باز گنجائش رکھتا ہے ضرورت کی وجہ سے. کوئی ایسا یعنی کرتے وقت نیت تھی کہ میں یہ کام پکا کروں گا، پھر بعد میں کوئی ایسا عذر اس کو پیش آ گیا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے اس طرح کرتا ہے تو اس پر اعلی حضرت نے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے.
اللہ کا عہد نہ توڑے تو اللہ تعالیٰ سے تو ویسے سبھی نے عہد کیا ہوا ہے.
اللہ سے وعدہ کیا ہے یا لوگوں سے وعدہ کیا؟ اس نے لوگوں کے وعدے کے بارے میں اعلی حضرت نے اس طرح لکھا ہے.
اللہ پاک سے تو عہد کیا ہوا ہے
جی. اب عہد کیا کیا ہے؟ وہ تو الست بربکم وہ ہے. تو اب یہ انہوں نے کیا عہد کیا؟ مثال کے طور پہ نمازیں پڑھوں گا تو اب وہ چھوڑتے ہیں تو ویسے ہی وہ تو چھوڑنا ہی گناہ ہے. تو عہد کی معلومات ہونا وہ کیا بات ہے، مباح بات ہے، مستحب بات ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے عہد کیا ہے. تو بہرحال اس پہ تنبیہ تو ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کریں.
اس میں عہد کا ذکر ہے سورہ مومنون میں جو ہے نا، کہ وہ وعدے
والذین ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون.
جی ہاں،
کہ وہ اب جی.
تو اس میں یہ ہے کہ وعدہ خواہ رب سے کیا جائے یا مخلوق سے کیا جائے، امانت خالق کی ہو یا مخلوق کی ہو، دونوں کی پر عمل کرنا یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے، اور اس طرح اس کو پورا کرنا چاہیے.
یا
اس طرح کے تو لکھی ہوئی عبارت،
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تمام کے تمام معاہدے جو ہے وہ پورے کرو. واوفوا بالعہد، واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے پورے کرو. وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن، عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بہرحال کفارہ تو اب وہ جو صورت ہے اسی کے اوپر، اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے وعدہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قسم کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا، یا میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اور سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے. تو اب اگر قسم والی کوئی صورت ہوئی اور قسم اللہ کے نام کی کھائی، یا اس کے صفات جیسے اس کا رحیم ہونا، اس کا رحمان ہونا، اس پر کھائی، یا بغیر کسی کا نام لی قسم کھائی کہ میں قسم کھا کے یہ کرتا ہوں، تو پھر اس میں خلاف ورزی پر کفارے کی صورتیں یہ بنیں گی. وعدہ توڑنے کے اوپر کفارہ برحال نہیں ہے، لیکن وعدہ برحال جب کیا ہے تو پورا کیا جائے، بلا ضرورت اس کو نہ توڑا جائے کہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں یہ پرسش ہوگی.
اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہو تو اس پر زکات دینا ہوگی یا نہیں؟
اگر تو صرف 4 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ چاندی ہے نہ ہی اس کے پاس ضرورت کے علاوہ کچھ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان جو اس کے پاس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف اور صرف 4.5 تولہ یا 4.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا سے کم کتنا بھی سونا ہو، صرف سونا ہے تو اس کے پر زکات نہیں ہوگی. ہاں، اس کے علاوہ ان کے پاس بیچنے کا کچھ سامان ہے، ضرورت کے علاوہ ان کی کوئی رقم ہے، یا ان کے پاس چاندی ہے یعنی سلور ہے، تو پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا. اور ہمارا جو وقت ہے یعنی جو ہمارا زمانہ ہے، تو اس میں بآسانی یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا، اور اس کے پر زکات پھر اسے دینا ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہم
انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
گھر میں میت ہو اور جنازہ مغرب کے بعد ہو تو کیا روزہ میت کی موجودگی میں کھول سکتے ہیں؟
کیا کھول سکتے ہیں؟ پیٹ بھر کے کھا بھی سکتے ہیں.
اچھا
پیٹ بھر کے کھا بھی لینا چاہیے تاکہ وہ تدفین کے کام میں تھوڑی آسانی ہو. ایک طرف تو صدمہ, پھر وہ مشقت کا کام جنازہ لے جانا اور پیٹ بھی خالی, تو یہ مطلب عوامی عجیب و غریب انداز ہے. میت گھر میں ہو تو کھانا پینا کو حرام تھوڑی ہو جاتا ہے, بالکل کھا پی سکتے. روزہ تو کھولنا ہی ہوگا نا, ظاہر کھولے گا نہیں تو بےچارے تو بہت آزمائش پہ جائیں گے, نمازوں کے بھی باندھے ہو جائیں گے, کمزوری کی وجہ سے دل نہیں لگے گا, جنازے میں دل نہیں لگے گا.
اللہ اللہ اللہ. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کے ہاتھ کی نسوں میں مسئلہ ہے, غسل کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟
جتنے میں تکلیف ہے اسی پر, اگر واقعی ایسا کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے پانی ڈالنے سے یا دیر میں اچھی ہوگی ایسی کوئی ترکیب ہوتی ہے, تو اگر یہ واقعی اس کا اپنا تجربہ ہے ہی تو اب یہ کہ یہ اپنے ہاتھ کو کسی بھی حکمت عملی سے بچا لے پانی سے, جیسے گلوز پہن لے پلاسٹک کے, پانی اس میں نہیں لگے گا اور اتنے حصے کا مسا کر لے, اتنے حصے پر بھیگا ہاتھ تر جو آتے نا یہ پھیر لے بالکل ہر جگہ پر, بلکہ آپ تو یہ پلاسٹک والا ہاتھ بھی ڈال دے گی پانی میں یا پانی بہا دے گی اس پر ہر جگہ پر, تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا. یہ مسحا کا معنی ہوتا ہے پانی کی تری پہنچنا, یوں پہنچ جائے گی تری اور وہ نقصان بھی نہیں کرے گا پانی, کوئی ایسی حکمت عملی کر لی جائے. باقی بدن دھونا ہوگا.
میرا نام مریم اتاریہ ہے, میں پرس آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, جزاک اللہ خیر. میرا نام محمد عبد الرحمان ادا اتاری ہے, میں مرکز الدولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے؟
سبحان اللہ. بہشت کے کنجیاں یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 25 پر جنتوں کی تعداد 8 ہے, جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 دار الجلال, نمبر 2 دار القرار, نمبر 3 دار السلام, نمبر 4 جنت عدن, نمبر 6 جنت الخلد, نمبر 7 جنت الفردوس, نمبر 8 جنت النعیم. تفسیر روح البیان جلد اول پیج نمبر 82. ہشت خلدائیں وہاں قسم لطافت کو رضا, چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب.
رب اللہ.
یعنی کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ وہاں سے, یعنی جہاں ابر بہاران عرب, عرب شریف کی بہاروں کا بادل جہاں برسے نا, وہاں 8 جنتیں لینے کے لیے, برکتیں لینے کے لیے آتی ہیں. یعنی جہاں سرکار کے قدم لگے نا وہ جگہ بس وہ اپنی جگہ پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ استاد کی مسند اٹھانے کے بعد جو زمین کی جگہ ہوتی ہے اس پر بھی بیٹھنا یا چلنا بے ادبی میں شمار کیا جائے گا؟
استاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مسند اٹھ گئی اب کیا کریں؟
اصل ان چیزوں کا عمومی طور پہ جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف پہ ہوتا ہے. مسند بیٹھنے کی جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں بندہ بیٹھا ہے وہ جگہ, اس کی مسند کہلاتی ہے. تو اب وہ دیکھا جائے گا, جیسے مثال کے طور پہ بنا ہوا, جیسے ہمارے دور حدیث کا مثال کے طور پر
مسند ہوتی ہے, اب تو کرسیاں ہوتی ہیں,
کرسیاں تو وہی
تو پہلے گاؤں تک کی ہے اور کوئی ایسے انداز ہوتے تھے مسند ہو گئے. اب تو عام طور پہ پیر صاحب بھی کرسیوں پر شاید تشریف فرما ہوتے ہوں گے,
وہ
سوفے پر بیٹھتے ہوں گے,
اس کو بھی مسند ہی کہیں
گے.
تو اب وہ جیسے ہم چبوترا بنا ہوا ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو سیمنٹ کا یا ماربل کا چبوترا بنا ہوا ہے, تو اب یہ وہاں کیا کرے, پلیٹ فارم ہو گیا. تو ان چیزوں کا عام طور پہ اعتبار یہ عرف پہ ہوتا ہے, اور جو جتنا زیادہ ادب کی طرف جاتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس کا علم فائدہ دیتا ہے. ابھی بہت ممکن ہے کہ بہت سے اس کا دل بہت سے کا دل نہیں کرتا ان چیزوں کو کرنے کا, یعنی اگر عرفن اس کو بے ادبی نہ بھی کہا جائے نا, تو وہ ادب کا اس کا ذہن اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام اپنے طور پہ نہیں کرتا, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا.
امام اعظم اپنے استاد شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے, حالانکہ یہ مکان علی شان سات گلیاں چھوڑ کر غالباً تھا, اتنی دور تھا, تو بھی اس سمت میں اس ڈائریکشن میں پاؤں نہیں کرتے تھے. یہ تو امام اعظم کو ملا بھی کتنا بعد بانس. ہمارے یہاں تو خیر اب یہ تصورات بھی نہیں ہیں, اس طرح کی سوچیں کہاں ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی.
یوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب جو مفتی صاحب نے اور آپ نے جو وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ادب کرے تو اس کی ادب کرنے میں وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ ادب کیوں کیا, اور اگر کوئی ادب اس طرح کا نہیں کر پاتا, یعنی یہ اس کو کوئی انداز یہ اختیار نہیں کرتا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ادب ہے, یوں کہیں گے جو مفتی صاحب نے وضاحت کی.
نہیں نہیں مطلب بے ادب یار, آپ کیسے کہ استاد کے گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے,
جائیں گے
تو استاد کے نقش قدم ہوتے ہیں, عرف نہیں ہے نا اس پر کہ اس کو بے ادبی کہا جائے, ورنہ استاد کے جہاں جہاں پاؤں لگے ہیں تو وہاں تو سر رکھے تو بھی کم ہے, لیکن اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے کہ عرف نہیں اس کے ادب کا. اگر اس کو ادب قرار دیا جائے تو ہر ایک واقعہ ہو جائیے, استاد پھر انتظار ہی کرتے رہیں گے, پیر صاحب مریضوں کا انتظار کرتے رہے, کوئی آئے گا نہیں, حضرت آپ کے یہاں جہاں قدم لگے ہم تو سر رکھنا بھی ہمارا سر بھی قابل نہیں ہے, پھر بھی سر کے بل چل سکتے تو وہاں جاتے آپ کے پاس, تو مشکلات کھڑی ہو جاتی
سوشل ڈسٹینس کے ساتھ.
دیکھو ادب کے واقعات ایسے ہیں, مطلب ایک کتاب میں نے پڑھا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پرانی جو محراب سرکار کے دور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی کہ غالباً یہ جو محراب النبی ہے نا اس سے بھی پہلے کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسی سیدھ میں باقاعدہ اس کے اتنے قدم, اور میں نے پڑھا تھا کہ وہاں سرکار کی سجدہ گاہ, یہ جو اپنے جبریل علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوتے تھے اور قرآن کریم کا دور فرماتے تھے, تو اس جگہ سے یوں چلے اور محراب النبی کی سیدھ میں یوں چلے, تو یہ دونوں کا جب سنگم ہوتا ہے نا, یہاں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کتاب میں پڑھا تھا سرکار کی سجدہ گاہ ہے, اور لکھا تھا کہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں نا ادھر پاؤں نہیں رکھتے, ہٹ کے چلتے ہیں وہاں سے. اب یہ اور یہ عشق کی باتیں یار, اب بے بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں بھی میری بھی بھول چوک ہو گئی ہو, بہت میں نے پڑھا تھا میں نے, اب مدینے میں پھر بندہ چلے کیسے, چلے کیسے ہر جگہ نقش قدم وہ ہے نا, ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا عطار, تیری جرت تو جائے گا مدینہ, یہ
آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جاتے بھی,
کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, صاحب بصیرت نے دل کی آنکھوں والا, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت,
کے بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. تو یہ عشق والوں کے تو نرالے انداز ہوتے ہیں.
سوال ہے اگر گھر کے سربراہ زکات نہ دیں تو کیا کریں؟
اگر ممکن ہو تو نیکی کی دعوت دیں.
نہیں آگے سوال ہے اگر گھر کے سربراہ زکات نہ دیں تو کیا کریں؟ اور کہتے ہیں جو سونا پہنا ہو اس پر زکات نہیں دی جاتی, کیا ایسا ہی ہے؟
جی نہیں, سونا پہننے کا بھی یہ زکات کے ان میں کاؤنٹ ہوگا, شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ بھی زکات میں کاؤنٹ ہوں گے.
ٹھیک,
سونا یا چاندی اگرچہ پہن رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی کیا حکمت ہے؟
اس میں یہ کہ ایک تو پہلے تو مائک ہوتے نہیں تھے, تو آواز اذان دینے والے کی ایک خوبی یہ ہو کہ وہ جہیر الصوت یعنی بلند آواز والا ہو, آواز جس کی اونچی آواز ہو, مگر اتنی آواز تو منع ہے کہ جس سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو ایزا پہنچے. تو یہ آواز ہو اونچی اور کان میں انگلیاں ذرا ڈال لی انگلیاں, خالی یوں رکھ کے یوں کرنے سے تو گزارا نہیں ہے. تو یہ انگلیاں اچھی طرح ڈالے, آپ ڈالیں اچھی طرح اور حوض کوثر کی آواز بھی سن لیں. تو اس طرح اذان, اب دیکھو اپنی آواز بھی ڈیم ہو گئی, تو وہ اس میں حکمت یہ لکھی ہے بہار شریعت میں کہ اس طرح انگلیاں ڈال کے جب اذان دے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ ابھی میری آواز تھوڑی مدھم ہے اور بلند ہونی چاہیے. تو یوں بلند آواز سے اذان دینے کے لیے یہ انگلیاں ڈالنا ہے. اچھا اب اس کی علت تو نہیں رہی, مائک نے علت پوری کر دی, اب ضرورت بظاہر نہ رہی یہ کان بند کرنے کی. بہار شریعت میں اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے, اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے, اور اول احسن ہے یعنی زیادہ بہتر ہے, یعنی کانوں میں انگلیاں سوراخ میں ڈالے رہنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق ہے, اور بلندی یہ آواز میں زیادہ معین یعنی آواز کو بلند کرنے میں یہ زیادہ مددگار ہے. کان جب بند ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہیں ہوئی, زیادہ بلند کرتا ہے, یہ اس کی حکمت لکھی ہے. اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے انگلیاں نہ ڈالی تب بھی اچھا ہے, زیادہ اچھا وہ ہے کہ انگلیاں سوراخ میں داخل کریں. تو یہ مطلب یہ کہ انگلیاں ڈالیں گے ابھی اپنا مینی اجتہاد نہیں کریں گے, انگلیاں ایسے ہیں مطلب ایسے بھی سوچ کر دیکھا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے مائک ہے انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب ٹی وی ہے تو گھر میں نماز بھی پڑھ لو نا ٹی وی پہ, ایسے تھوڑی ہوگا. نئی ایجادیں جو بھی ہیں تو اس کے تعلق سے جو علماء کرام مفتیان کرام جو فیصلہ اور فتویٰ دیں گے نا عمل اس پر ہوگا. اس پر کسی نے کہا نہیں ہے کہ انگلیوں کی ضرورت نہیں ہے, تو لکھا ہوا ہے کہ ضرورت ہے سوائے ضرورت ہم مانتے ہیں, یہ حکمت اس کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تو فرما رہے ہیں ٹی وی پہ ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیں, تو فتوی دینے والے تو فتوی دیتے ہیں کہ آن لائن نماز پڑھ لی جائے, ہاں ایسے بھی موجود ہیں تو مفتی
کا زبر ہوگا نا مفتی,
نہیں وہ اپنے آپ کو مفتی کہنا بھی پسند نہیں کرتے, ایسے افراد اپنے آپ کو مفتی کہنا بھی پسند نہیں کرتے, وہ ڈاکٹر وغیرہ اس طرح کے
پاس بھی نہیں ہے مفتی پسند کا کریں گے.
تو اس پر مفتی قاسم صاحب دامت برکات و بلالیہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ کلپ موجود ہے جس میں ان چیزوں کا جواب دیا ہوا ہے. تو علتیں بہت ساری ختم ہو جاتی ہیں, حکم پھر بھی باقی رہ جاتا ہے, جیسے ہم رمل کرتے ہیں طواف میں تو تو یہ جو رمل یعنی کندھے ہلا کے چلا جاتا ہے تو یہ کفار کو دکھانے کے لیے تھا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے مکہ مکرمہ طواف کے لیے تو کفار نے بھپکیاں کسی تھیں کہ یہ لوگ تو بالکل دل کی ہرنوں کی طرح کمزور ہو گئے ہیں بالکل تو پھر ان کو قوت دکھانے کے لیے تین پھیرے جو ہے وہ یہ اس طرح بہادروں کی طرح چل چل کے رمل کیا گیا تھا اب کوئی علت نہیں ہے ایسی لیکن اس کے باوجود حکم یہی ہے کہ اسی طرح کیا جائے گا
کفار سامنے
جی
جن پر روپ ڈالنا ہے
سفر میں جو اجازت دی گئی تھی رخصت دی گئی تھی دو نمازوں کی دو رکعتوں کی وہ خوف والی صورت تھی پھر اس کے بعد امن آ گیا تو خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اب تب امن میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ہدیہ اس کو قبول کرو تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علت سبب وجہ باقی نہیں رہتی لیکن حکم شریعت جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد میرا سوال یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں جو ہے گیس کا سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا تو اسلام بہن جو ہے وہ کھانا ہانڈی وغیرہ جو ہے روٹیاں وغیرہ لکڑی کے چولہوں پہ پکاتی ہیں تو اس دوران جو دھواں ہوتا ہے وہ اصل میں بہت بہت پریشانی ہوتی ہے وہ پھونکنا بھی ہوتا ہے جب آگ جو ہے بجھ ختم ہو جائے بجھ جائے نا تو اب جب وہ اس طرح کا صورت اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر نہ وہ جو دھواں ہوتا ہے سارا ان کے ناک اور منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نہیں
دھوئیں کو قریب کر کے جان بوجھ کر کوئی دھواں سانس میں کھینچے نا روزہ دار تب تو روزہ ٹوٹتا ہے اور ویسے اب دھواں اڑ رہا ہے چولہا ہے پھونکے بھی مارنی پڑ رہی ہیں اور جان بوجھ کر دھواں کھینچنا مقصود نہیں بلکہ تکلیف ہی ہوتی ہے اس میں تو اس طرح خود بخود دھواں اڑ کے جو جا رہا ہے نا سانس میں یا آٹے کا غبار بھی اگر جا رہا ہے آٹا اڑ رہا ہے یہ خود بخود جا رہا ہے ناک میں تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا
وہ اسلام بہنیں جو متکف ہوئی ہوتی ہیں مسجد بیت میں تو پسینے کی وجہ سے اگر بدبو کی وجہ سے غسل کریں تو کیا اجازت ہے ان کو
غسل اس طرح مطلب غسل کی اجازت نہیں ہوگی جمعہ کی بھی نہیں ہوگی
نہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی صرف یہ چونکہ جو باتھ روم ہے وہ مسجد بیت کے اندر داخل نہیں ہے غسل خانہ تو وہاں جا کے غسل تو نہیں کر سکتی فرض غسل کی صورت ہوتی ہے کہ وہ فرض غسل کر سکتے ہاں اگر ان کی اپنی جگہ جہاں یہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایسی ہے کہ وہاں پردہ کر کے جیسے کچے مکان باز ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ہے اور وہاں پر وہ اسی مقام پر, پر پانی ڈال لیتی ہے تو حرج نہیں
ممکن تو ہے جیسے کمرہ ہے یا جو بھی ہے وہ ساری چیزیں جو پانی سے خراب ہونی ہے بستر وغیرہ ہٹا دیا جائے اس پہ مزے سے غسل کر کے پھر وائپر سے کوئی صاف کر دے خود ہی وائپر سے ہانک دے تب بھی ہو سکتا ہے یہ مسجد بیت کے لیے بتا رہا ہوں گھر میں جو عورتیں عیسائی بہنیں جو اعتکاف کرتی ہیں ان کے لیے مردوں کے مسائل پھر مسجد میں غسل کا معاملہ تھوڑا اور سخت ہے
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین آج 26 ذی الحجہ مدینہ شریف میں یا اللہ ہمارے پیر صاحب کو راضی عمر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا فرما یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قیامت سلامت رہے اے میرے مالک و مولا پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سید الشہداء کا واسطہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام اہل بیت صحابہ کرام اہل جنت و بقیع کا واسطہ ہمارے پیر صاحب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا رسول اللہ نگاہ کرم محمد الیاس عطار قادری صاحب کا سلام قبول فرمائے اور ان کی جلد حاضری مدینہ شریف میں ہوئی
تقبل اللہ تعالی بہت بہت شکریہ دعائیں مانگنے کا مدینہ میں جنت البقیع کے پاس سے دعا مانگنا اس میں یہ میں نیک فال لوں کہ اللہ کرے مجھے آقا کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ بقیع میں داخلہ مل جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم
اللہم
انک عفو کریم تحب العفو فاعف
عنی
اللهم
انك
عفو
كريم
تحب العفو
فاعف عني
اللهم انك عفو كريم تحب العفو
فاعف عني
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم
کوٹ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر دوران جماعت مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ میری اور میری فیملی کے لیے دعائیں بخشش فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اگر مقتدی کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. ہاں اگر اپنی یعنی کہ سلام امام نے پھیر لیا, اپنی کچھ رکعتیں باقی تھی, اب اپنی نماز پڑھ رہا ہے, اس دوران سجدہ سہو واجب ہونے والی کوئی کیفیت پیدا ہوئی, کوئی معاملہ ہوا, تو اب سجدہ سہو کرے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فوتگی کے اندر جو کھانا آتا ہے دوسروں کے گھروں سے تو وہ ہر بندہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ جو لوائقین ہیں وہی کھا سکتے ہیں.
دراصل وہ میت کے جو گھر کے افراد ہیں نا, وہ چونکہ اس دن غم زدہ ہوتے ہیں تو ایک دن کے لیے یہ سنت ہے کہ پڑوسی ان کو کھانا پہنچائے اور ذرا ان کو شفقت دیں, اصرار کریں, کھلائیں. غمگین آدمی تھوڑا کھانے سے وہ اوائڈ کرتا ہے, کتراتا ہے, تو ان کے لیے سنت ہے. لواحقین یعنی گھر کے افراد لواحقین, اور باقی باہر کے جو لوگ آتے ہیں یہ ان کے لیے کھانا ہے نہیں کہ وہ ڈیرا ڈال کر پڑے رہتے ہیں اور خوب پان چھالیا کا دور چلتا ہے. اعلی حضرت کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا تو اعلی حضرت نے تو اس کی بڑی مذمت فرمائی. اب ویسے دور کے رشتے دار دوسرے شہر سے آ کے گھر میں اپنی بہن کا انتقال ہو گیا ہے, بھائی نے بچوں کا ماموں آ کر اب گھر میں آیا ہے اور یہیں رہے گا, اب یہ تو کھائے گا ہوٹل میں تھوڑی کھانے جائے گا. یہ
اس کی اجازت دی ہوئی ہے. اور عام طور پہ ہمارے یہاں جو اس طرح کا کھانا ہوتا ہے نا وہ ماموں اور اس طرح کے افراد کرتے ہیں انتظام,
روٹی بولتے ہیں
جی, تو وہ ایک طرح سے دعوت کی صورت بن رہی ہوتی ہے. تو اصل دعوت ممنوع ہے, دعوت کی اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی. باقی جس طرح یہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں تو ان کو محلے والے یا دور کے رشتے دار یہ کھانا کھلائیں اور اصرار کر کے کھلائیں, تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی اجازت دی گئی کہ جو دور سے آئے ہوئے ہیں اور پہنچ نہیں سکتے ظاہر سی بات ہے
جی,
تو پھر ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے.
اب کھانے کی تعداد مقدار بڑے بڑے تپیلے اور دیگے آ رہی ہوں گی, اب یہ کرے کیا؟ گھر والے جا رہے کہ کتنے کھانے والے, تو وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت والی کیفیت نہ تیار کریں, بنائے بانٹ دیں. ارے ناپاک تو نہیں ہے کھانا, تقسیم کرنے میں رج نہیں ہے, غریبوں کو کھلا دیں. کوئی اگر قریب میں کوئی عاشقان رسول کا مدرسہ ہے وہاں طلبہ رہتے ہیں ان کو بھیج دیں, یا کسی بھی غریب امیر اب ذرا پھینکنا تو نہیں ہے نا, اگر بانٹ دے لوگ کھا لیں اس کو تو حرج نہیں ہے. تو بھیجنے والوں کو بھی چاہیے کہ اتنا بھیجیں کہ بس گھر والوں کو پورا ہو, لیکن اب مشکل یہ کہ پھر یہ گھر والوں کو لگے گا ایسے کنجوس ہے پتیلی بھیج دی, یہ بھی ایک خطرات تو ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صفدر علی بات کر رہا ہوں سکھر سندھ سے. یہ جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جیسے 21-23, اس میں ہر رات کو کسی کا صدقہ یا خیر دے دیں, وہ جس دن رات آئے گی لیلۃ القدر اس میں ہمارا ثواب اجر ہو جائے گا؟
سبحان اللہ, اگر قدر دانی تو ہر شب شب قدر است, یہ فارسی محاورہ ہے یا مصرعہ ہے کہ اگر قدر کی تم نے تو تیرے لیے ہر رات جو ہے نا وہ شب قدر ہے. تو اگر ہو سکے نا تو کم از کم ہر رات اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یہ پڑھ لیا جائے کہ یہ شب قدر کی دعا ہے, ایک بار پڑھ لیں تین بار پڑھ لیں. اور یاد کہاں آتا ہے؟ اسی طرح وہ ایک دعا میں پڑھاتا ہوں, وہ پڑھ لیتے ہیں اس کی بھی فضیلت بھی سن لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. گویا معنی ایسا ہے جیسے نہیں یہ فائنل نہیں ہے کہ شب قدر مل گئی اس کو گویا جیسے شب قدر حاصل کر لی. تو آئیے مل کر سبھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
العلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم رب العرش العظیم
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا ایک اور شب قدر کے لیے بہترین عمل یہ بھی بندہ کر سکتا ہے, کرنا بھی چاہیے, سبھی کو کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر لے, پھر بھلے رات کو سوئے, اور فجر کی نماز بھی با جماعت مسجد میں ادا کر لے. تو ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت میں گزاری, تو اگر لیلۃ القدر بھی اس رات میں آ گئی تو جیسے لیلۃ القدر پوری کی پوری عبادت میں گزری. اچھا یہ ذہن میں رہے, لغتاً عرض کر رہا ہوں زبان الفاظ کے, لیلۃ القدر کی رات بعض لوگ بولتے تھے یہ جملہ صحیح نہیں ہے. لیلۃ القدر لیلہ معنی رات, لیلۃ القدر معنی قدر کی رات, جیسے شب قدر کی رات یہ بھی بولتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. شب قدر شب براءت کی رات یہ بھی غلط کہ رات دو بار آ گیا, تو شب براءت اتنا کافی.
یہ ہوتا یہ ہے جیسے آج 25ویں شب ہے, ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی 25ویں رات ہے قدر کی رات ہو, تو یہاں بھی شب اور لیل دونوں لفظ جمع ہو رہے ہیں, تو اسے کس طرح ہم لیں گے؟
یہاں دونوں جمع نہیں ہو رہے نا, آج 25ویں رات ہے, ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو, الگ الگ الفاظ ہو گئے.
ٹھیک,
آب زمزم کا پانی, آب زمزم کے معنی ہے تو وہ پانی جو ہے نا اضافی ڈبل کر دیا کہ آب زمزم کے معنی یہ زمزم کا پانی. تو یہ جو آپ نے جملہ بولا اس میں تو حرج نہیں ہے کہ آج 25ویں رات ہے, ہو سکتا ہے شب قدر ہو یا آج قدر کی رات ہو. قدر کی رات تو لوگ بولتے بھی نہیں نا, یا شب قدر بولتے ہیں
لیلۃ القدر
یا لیلۃ القدر بولتے ہیں, اور قدر نہیں بولتے قدر بولتے ہیں. اصل تلفظ قدر ہے قرآن کریم میں, انا انزلناه فی لیلۃ القدر, تین بار ہے قرآن کریم میں آیا انا انزلنا کی صورت میں. اس سے حساب لگا نا مفتی احمد یار خان نے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہوتے ہیں اور یہ لفظ 3 بار آیا سورہ قدر میں, تو یہ اشارہ اس طرف کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے.
اس کو تفسیر اشاری بولتے ہیں,
تفسیر اشاری
اشاری یعنی تصوفانہ تفسیر ہوتی ہے, تو جو صوفیانہ تفسیر یعنی جو جس میں شریعت کے اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے, پابندی یعنی کوئی یہ کہے کہ بھئی حدیث میں تو ہے نہیں تو اس طرح کیا بات کر رہے ہیں, تو ایسے کئی نکات جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں. اور علوم جو علوم التفسیر یا علوم القرآن جو ہوتی ہیں اس کی کتابوں کے اندر تفسیر اشاری کا یہ تصوف کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے پورے اصول و ضوابط موجود.
ہاں یار ہم میں اور آپ نہیں کر سکتے, عوام نہیں کر سکتے ہم, یہ علماء کا میٹر ہے.
پیارے پاپا جان میں جمیل اتاری اورنگی سے عرض کر رہا ہوں, حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا قریشیوں کے بارے میں, الحمدللہ میرا تعلق اسی قبیلہ قریش سے ہے جس قبیلے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تعلق تھا, اور ہمارا جو شجرہ ہمارے پاس موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک قوم تھی خود سب ان کا لاب کے نام سے نا, اس قوم سے آگے بڑھ کے پھر یہ سلسلہ آگے جا کے قریشی قبیلے سے ملا. اس دور میں بھی الحمدللہ ہمارے قبیلے کی ڈیوٹی کی مکہ شریف میں لوگوں کو پانی پلانے کی تھی اور جانور ذبح کرنے کی تھی، اور اس دور میں بھی بہت سارے گوشت کا کام ایسا کرنے والے ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق نہیں ہے لیکن کام گوشت کا ہے. بیسکلی قریشیوں کا کام صرف گوشت کا ہی نہیں ہے، مختلف کام بھی ہیں پاپا، لیکن بات یہ کہ مشہور گوشت کے کام سے. جزاک اللہ خیر بابا.
ماشاء اللہ، مرحبا.
سعید ابن کلاب جو ہیں،
سعید ابن
کلاب،
کلاب
یہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں، اور پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور ان سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی. یعنی حاجیوں کو جو موسم حج ہوتا تھا، حج کا موسم، اس میں یہ پانی پلایا کرتے تھے، زمزم کا پانی یہ پلایا کرتے تھے. یعنی زمزم کے کنویں میں سے پانی گڑھوں کے اندر جمع کرتے، اس کے اندر کھجور و کشمش ڈال کے اس کو میٹھا کر کے یہ پانی پلایا کرتے تھے. بعض روایتوں کے اندر کہ اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ ہونٹ تک چپک جاتے تھے اس کی مٹھاس سے. تو یہ ان کا تھا. اب یہ قریشی جو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خاص شجرا ہو کہ جو اس طرح وہاں پہنچتا ہو. تو خود وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ اصل میں یہ جو ہمارے یہاں کھلاتے ہیں نا بہت سارے گوشت فروش قریشی، یہ لازمی نہیں ہے کہ قبیلہ قریش سے ہی ہوں، یا ویسے ہی کوئی قریشی اپنے آپ کو بطور لقب لگاتا ہے یا ان کی طرف منسوب ہے، مشہور ہے، اس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو یہ لازمی نہیں کہ وہاں قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو.
گوشت فروش کے معنی قریشی نہیں ہے. انہوں نے خیر وضاحت تو کر دی جمیل بھائی نے. اب یہ بیچارے کیا، انہوں نے بھی اپنے باپ دادوں سے سنا ہوگا، یہ چل رہا ہوگا.
جی، کل بھی اس حوالے سے گفتگو ہماری کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ.
اسیب بن کلاب جو ہیں
جی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد المطلب کے
جی ان سے بھی اوپر جائیں، کافی اوپر جائیں.
تو اس طرح مطلب یہ لوگ جو واقعی جو جنہوں نے کہا قریشی ہیں، تو یہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تو
جی
ممکن تو ہے.
جی بنے
یہ جی آگے بعد میں کسی دور میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سعادت ملی ہو کہ ان یہ آب زمزم پلاتے ہیں. اور
اصل میں وہ پٹ گیا تھا، زمزم کا جو کنواں تھا
جی
بالکل پٹ گیا تھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کو تلاش کیا تھا. تو یہ انہی کی ذمہ داری، قریش کے پاس ذمہ داری تھی، اور اس میں سے پھر یہ بنو ہاشم کے پاس یہ ذمہ داری آئی تھی. تو بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب ہیں، تو ان کے پاس یہ ذمہ داری تھی، اور پھر ان سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہی سے یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہی ہمیشہ یہ سلسلہ رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نکال کے دے رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پر غالب آ جائیں گے تو میں خود اتر کے لیتا. یعنی کہ اگر میں نے یہ کام کیا، میں خود اتر کے لینے لگا، تو لوگ میری پیروی کریں گے اور پھر تمہارے پاس سے یہ ذمہ داری چلا نہ جائے. تو اس لیے میں اس طرح نہیں کر رہا. تو یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ یہ ان کے پاس ذمہ داری رہے گی.
اب
آپ کا معلوم نہیں ہے.
اچھا، آپ تو خیر نہیں دیکھا ہوا یہ منظر. میں نے دیکھا یہ منظر مسجد نبوی شریف میں. انہیں مخصوص طرح کے لوگ ہوتے تھے عرب، اور وہ مخصوص طرح کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا، چدلہ بولتے ہیں اس کو، ایک مخصوص طرح کی سرائی. اب خالی یہ شوپیس ہو گیا. تو وہ ان کے کندھوں میں سرائیاں ہوتی تھی، یہ مخصوص عرب. دیکھیں آپ نے
تصویریں دیکھی؟
ہاں میں نے دیکھا ہے. تو مسجد نبوی شریف میں یہ مخصوص سرائی سے یوں بھرتے تھے پانی، اور زائرین کو پلاتے تھے، زائرین کو پلاتے تھے، اور پھر یہ زائرین ان کو ریال پیش کرتے تھے. اس طرح یہ پانی مسجد نبوی شریف میں پلایا جاتا تھا. اب تو بہت سارے کولر اور وہ دمال ہے. اب تو اب وہ سارا نظام جو ہے نا یہ بالکل چینج ہے. جنہوں نے وہ دیکھا نہیں منظر، اس کو پتا بھی کیا کہ یہ اس طرح. تو اب وہ سرائی مخصوص طرز کی اب شوپیس ہے، جیسے فانوس اب شوپیس ہو گئے. تو ہمارے گھروں میں پہلے ایک دور تھا فانوس جلتا تھا، بتی چلی جاتی تھی تو کرتے تھے. پرائمس نے پرائمس وہ چولہا ہوتا تھا ایک مٹی کے تیل سے، فانوس مٹی کے تیل تو گھر میں جلتے تھے. اب تو دور بالکل چینج ہے.
حماد تاریخ میاں والے سے بول رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آسمان پہ تارا ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹ رہا ہے، تارے کی طرح یہ تھوڑا سا جا کے روشنی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے اور
ये क्या चीज है, हम इसे टूटता हुआ तारा कह सकते हैं?
आखिरी में क्या
हम इसे टूटा हुआ तारा कह सकते हैं?
अच्छा अच्छा,
यही है, ये शिहाब साकिब है।
शैतान को मारे जाते
जी, शैतान को मारे जाते हैं।
शैतान ऊपर जाता है ना तो इसको सितारे से मारा जाता है, तो ये शिहाब साकिब झड़ते तारे, शिहाब साकिब।
वैसे तो शिहाब ये शोले को बोलते हैं, शोले टाइप का जी, और साकिब चमकता हुआ इस तरह के माना, या सकब टूटे को भी बोलते हैं, टूटी हुई चीज को भी बोलते हैं, टूटा हुआ तारा।
शिहाब साकिब से इनको मारा जाता है शैतान को। ये जो नजर आती है जो इन्होंने बताया, तो क्या ये वही है?
जी ये ऐसा नहीं, शयातीन जाते हैं, तो सूरत सफात में इनका तस्किरा है कि इनको ये शिहाब साकिब मारे जाते हैं, वही सितारे टूटे हुए इनको मारे जाते हैं। यूं है पूरा कि इन्ना ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिज़ीनतिन लिल्कवाकिब वहिफ़्ज़न मिन कुल्ली शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इलल मलाइल आला वयुक़्ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़ता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। यानी ये सितारे जो हैं इनको हमने आसमान को इन सितारों की जीनत के साथ मुजयन किया, खूबसूरत बनाया है, और इन सितारों के जरिए हर धुतकारे हुए शैतान से हमने हिफाजत की है। तो ये सुनने की कोशिश करते हैं मलाए आला के पास जाके कि किसी तरीके से सुने, तो हर जानिब से ये इनके दूर किया जाता है इनको, और धुतकारे भी होते हैं, मगर ये कि कोई कुछ बात को चकने की कोशिश करता है तो फिर उनके पीछे शिहाब साकिब आता है, यानी ये सितारे फिर उनको मारे जाते हैं,
फिर सितारा अपनी जगह पर चला जाता
है। नहीं, सितारा शायद अपनी जगह पर जाने का नहीं, असल में ये तो लिखा है उलमा ने कि ये टूटे हुए जो चीजें हमें नजर आती हैं, सितारे जो गिर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, अब वो जाते कहाँ हैं? तो ये सितारे जो शिहाब साकिब के लाते हैं, शयातीन को मारने के लिए होते हैं।
साइज तो बहुत बड़ी होती है, अगर ये
अभी इसमें इंशाल्लाह
तो कुछ का कुछ हो जाए।
नहीं, अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जाते कहाँ हैं, इंशाल्लाह इसकी तफसीर फिर अर्ज करते हैं इंशाल्लाह।
माशाल्लाह, आमीन। बड़े पुरजोश अंदाज में मदनी मुन्नी ने मेरे लिए दुआ दी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन تحب الأفوى فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
عيب الدنيا
Oh,
مجھ کو رمضان کا واسطہ ہے میرے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نعرے دو
آئے گا رمضان آئے گا رمضان آئے گا اب رمضان کے جانے کے باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے رمضان کے آنے کی باتیں ہو رہی تھی اور ماہ رمضان کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم اس بار بھی کچھ نہ کر سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبه وبارك. سوال چلیے.
ابو ابراہیم محمد نعمانت تاری استنبول سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان توبہ کے بہترین الفاظ اور وقت ارشاد فرما دیجئے.
توبہ کے بہترین الفاظ تو اپنا طریقہ کار پہلے تو یہ ہو کہ معنی کیا ہے توبہ کا. یہ سمجھ لیں کہ اول تو توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگنا. اس کے لیے آپ استغفر اللہ کے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. معنی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی آپ طلب کر رہے ہیں کہ میرے گناہ کو معاف فرما. تو استغفر اللہ ربی یہ الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اپنی اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل میرے گناہ کو میرے گناہوں کو معاف فرما. اور اس دوسرا یہ کہ تیسری بات کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں یہ توبہ ہوگی. اور اگر اس کی تلافی بنتی ہے, مثلا نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, تو یہ چیزیں صرف معافی سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی بلکہ ان کا جو بدل ہے وہ بھی دینا ہوگا, یعنی قضا کرنا ہوگی. جو زکوٰۃ رہ گئی ہیں وہ بھی ادا کرنا پڑیں گی, جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا. زکوٰۃ نہیں دی تو وہ زکوٰۃ بھی, روزے نہیں رکھے تو وہ روزے بھی قضا کرنے ہوں گے. اور توبہ یہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوری کرنا واجب ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی وقت تلاش کیا جائے کہ فلاں وقت میں جا کے توبہ کروں گا, بلکہ جیسے ہی گناہ ہوا تو فوری طور پر توبہ کی جائے. ہاں ویسے گناہ یاد نہیں ہے, یہ گناہ کے وقت اس کا احساس نہیں ہوا تھا, یا بہرحال جب بھی پتہ چل جائے تو توبہ تو کر لینی چاہیے, لیکن مخصوص جو اوقات ہیں ان میں بھی توبہ کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو یہ بہت اچھا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان ہے تو اس میں سحری کا جو وقت ہے اس میں آپ توبہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا.
امیر سنت نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی کہ سنت کے مطابق جو ہے وہ زلف سجانے کے حوالے سے نا، تو الحمدللہ میں نے کافی دفعہ سنت کے مطابق جو ہے زلفیں رکھی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب میں بال بڑے کرتا ہوں تو بال گرنے لگتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا زلفیں بڑھانی چاہیے یا میں اب جو بال بالکل اڑا دیتا ہوں، مطلب جو ہے سمجھیں کہ بالکل ختم کروا دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں امیر سنت کے بارے میں سوال ہے کہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے زلفیں جس طرح رکھتا ہوں اسی طرح رکھوں بال بڑھاؤں، کیونکہ وہ بال گرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں، یا پھر میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جس طرح میں بال کٹوا دیتا ہوں تو اسی طرح. جزاکم اللہ خیر، میری میرے اہل و عیال کی والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا فرما دے، جزاکم اللہ خیر.
اللہ کریم آپ کو بال جڑ کی بیماری سے شفا عطا فرمائے. بال عموماً کسی کے کم کسی کے زیادہ جڑتے رہتے ہیں آج کل، ایک تو ہمارے یہاں صابن کاسٹک سوڈا اور صابن میں کیمیکلز ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرا وہ شیمپو اور طرح طرح کی چیزیں، پھر غذا میں طرح طرح کی ملاوٹیں، اس طرح یہ کہ بال یہ جڑ سے نہیں گرتے ہوں گے، ٹوٹ جاتے ہوں گے. تو اب یہ کہ داڑھی کسی کے جڑتے رہے ٹوٹتے رہے تو کبھی بھی وہ اس کو ظاہر ہے کہ مسلمان داڑھی منڈوا تو نہیں دے گا. البتہ زلفے رکھنے کا وہ حکم نہیں ہے جو داڑھی کا ہے، فرق ہے دونوں میں. تاہم یہ کہ اگر زلفے رکھیں تو ظاہر کے ثواب تو ملے گا، اب بال تو جڑتے رہیں گے اگتے رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے. ہاں احرام میں اللہ آپ کو نصیب کرے بال اس طرح ٹوٹ جائیں تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ وہ سر کو صاف کروا کے احرام کی نیت سے پہلے صاف کروا دیں تاکہ یہ بال نہ جڑتے رہیں اور پھر وہ کفارے اور ان کا حساب. البتہ خود بخود بال جڑے نا تو اس سے کفارے نہیں ہوتے احرام میں، لیکن یہ کہ وضو میں ہاتھ لگانے سے بھی اگر ہاتھ لگانے سے ٹوٹتے ہیں بال تب تو احرام میں اس کے کفارے بھی آئیں گے. یہ ایک مشورہ تھا نرس کیا، تو آپ رکھ لیں تو اچھا ہے زلفیں ہمت کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھریلو علاج پیج نمبر 94. داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہوں یا گنج ہو تو 8 چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں 1 چمچہ اصلی شہد اور 1 چمچہ باریک پسی ہوئی دار چینی ملا لیں، پھر جہاں کے بال جھڑتے ہوں وہاں خوب مس لیں، پھر اندازن 5 منٹ کے بعد دھو لیں یا نہ لیں، بچا ہوا تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل 12 دن میں فائدہ نظر آ جائے گا، مگر تا حصول شفا عمل جاری رکھیے. اسی طرح کلونجی پیس کر مہندی میں ملا کر سر میں لگانے سے سر کے بال جھڑنا بند ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مہندی جو بازار میں ملتی ہے عام طور پہ وہ کیمیکل ملے ہوتے ہیں، وہ کیمیکل ہو سکتا ہے نقصان کرتے ہو، تو ایسی جگہ کوئی یہ غالباً ہول سیل میں جہاں ملتی ہے نا مہندی، پوری پوری بوری ملتی ہے، وہ چھٹک بھی دیتے ہوں گے، ریٹیل بھی ہو سکتا ہے، تو ان سے اگر لیں گے یا کسی اعتماد والے دکاندار سے بات کریں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو خالص مہندی بھی لا کر دے اور اس طرح وہ زیادہ مفید ہو. کیمیکل شاید اس لیے ڈالتے ہیں کہ مہندی رنگ دار بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عمران عطاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے سراہی کا ذکر کیا کہ مکہ اور مدینہ میں یوں سراہی کے ذریعے پانی تقسیم کیا جاتا ہے یا پانی دیا جاتا ہے. پیارے پاپا جان، الحمدللہ یہ ابھی بھی ترکش لوگوں نے اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ابھی بھی ترکش لوگ یہاں کا ٹریڈیشنل لباس پہن کے یہ پانی اور یہاں پہ جوس وغیرہ جو گرمیوں کے دنوں میں سیل کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح لیمو اور نینا بھی جیسے کہتے ہیں، یہ اس کا جوس بنا کر اسی طرح ترکیش لباس میں اور اسی طرح اپنے کندھے پہ سرائی ڈالے ہوئے، اور ابھی بھی یہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ابھی بھی اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے بابا جان.
یہ اس نیت سے رکھا ہوا، یہ مختلف بتا رہے، یہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ لمبی سرائی ہوتی تھی اور یہ کندھے پہ رکھتے تھے اور یوں کندھے سے جھکا کے اسے بھرتے تھے، جو میں نے دیکھا ہے. یہ تو بہت خوبصورت خوبصورت شو پیس ٹائپ کی چیزیں تھی، تو لوگ اس کو نہ سمجھے کہ یہ وہی ہیں جو مدینہ شریف میں ہوتی تھی. ایک کا سرائی نظر آئی اس میں جو شاید اس سے ملتی جلتی تھی.
وہ قدیم والی جو آپ نے ابھی تصویر دکھائی تھی نا کندھے پر رکھی ہوئی، تو وہ ڈیفینیٹلی کندھے سے جھکا کر ہی ڈالنے کا شاید.
وہ دیکھیں تو پتا چلے.
وہ ذرا دوبارہ دکھائیں
اس کو، روک کے دکھا کے.
ایک اور منظر جو ابھی اس وقت کا جو جس انداز جو انداز یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ والا ایک منظر پہلے ایک نظریہ ذرا دیکھ لیا جائے کہ یہ اس وقت جو انداز جو ہے وہ اس انداز کا ہے.
نہیں یہ وہ سرائی نہیں.
جی ٹھیک،
اب آپ وہ دکھائیں قدیم والی. وہ قدیم والا جو انداز تھا جس میں لگتا ہی تھا کہ پرانے لوگ ہیں،
ایسا لگتا تھا مٹی کی مجھے تو لگتی تھی، اس میں کپڑا لپیٹا ہوا اور تاکہ اس میں پانی ٹھنڈا ہو جائے، ایسا مجھے اپنے محسوس ساتھ میں سا یاد پڑتا ہے. یہ تو بہترین میٹل کی بنی ہوئی ہے.
میرا نام رشب اتاریا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، ہم بچے اگر گھر میں شبے داری کریں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ پیارے باپا جان، مجھے اور میرے گھر والوں کو دعائے مغفرت اور دعائے مدینہ سے نواز دیں. جزاک اللہ خیر.
اگر شبے داری سے مراد یہ رات جا کر عبادت کریں گے تب تو ثواب ملے گا، اور خالی جاگیں گے کھیلیں گے کودیں گے تو ظاہر ثواب تو نہیں ملے گا. رات جاگنا کمال نہیں ہو تو کتے بھی جاگتے ہیں رات. اللہ کی عبادت کے لیے جاگے ثواب کی نیت سے تو اس کو بے شک بہت سارا ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ بعض گھروں میں ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ ہو کہ بچے مطلب تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے، نماز تلاوت اور تھوڑا کھیل بھی لیتے ہوں گے بچے جو ٹھہرے، پھر فریش ہو کر پھر آ کر یہ کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہوں. تو یہ اگر ایسا ماحول ہے تو بہت اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے ایسا گھر میں ماحول کہ کچھ نہ کچھ بچے عبادت کر لیں، تھوڑی سی کر لیں، اور زیادہ بھلے کھیلیں لیکن کچھ کریں، عادت پڑے، ثواب ملے گا. جتنی عبادت کریں گے اس کا ثواب ملے گا، اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے جو کام کیا جائے جائز کام وہ بھی ثواب کا ہوتا ہے. جیسے اب تراویح پڑھتے ہوئے نیند چڑھی تو کسی نے اس نیت سے پانی پیا تھا کہ تھوڑی نیند اڑ جائے، یا اس نیت سے تھوڑا چلو لے کر آنکھوں پہ ڈالا کہ نیند اڑ جائے اور تراویح مزید آگے جاری رکھ سکے، تو یہ بھی اس کے لیے ثواب کے کام ہے کہ وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. مسجد میں خیال رکھنا ہے، مسجد میں اس طرح پانی آنکھوں پہ ڈالیں اور فرش پر گرے دوسروں میں چھٹے اڑے یہ نہیں کرنا، یہ گھر میں مطلب آدمی کر سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وضو خانے پہ جا کے دڑ 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 کر کے پانی بہانا شروع کر دیا، بہت احتیاط سے کسی گلاس سے لے کر بوتل سے ڈال کر وہ اس طرح یہ تھوڑے سے پانی جتنی ضرورت ہے اتنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زاہد شیخ اتاری مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. ایک صاحبی ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے تھے اور کھانا کم ہونے کی وجہ سے چراغ بجا دیا تھا. اس میں میرے پوچھنا یہ تھا کہ جب انہوں نے چراغ بجا دیا، کھانا کم تھا، مہمان کھاتے رہے، کیا اندھیرے میں کھانا ایسی صورت میں کھانے کی کوئی اجازت یا اس طرح کی کوئی رہنمائی رہ چاہیے تھی کہ وہ اندھیرے میں کھاتے رہے مہمان؟
حکایت تو ہے اس طرح کی، تو پہلے کے دور میں ہماری طرح یہ جگمگ جگمگ نہیں ہوتے تھے بلب، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مکان عظمت نشان میں رہتے تھے جہاں سے سورج کو روشنی ملی ہے، چاند ستارے چمکے، تو ظاہری طور پر چراغ کو حاضری کی اجازت ملی نہیں تھی بغیر چراغ کے، غار حرا میں بغیر چراغ کے کوئی روشنی بلب یا شمع یا چراغ نہیں ہوتا تھا. یہ اس دور میں یہ سب ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ پھر چراغ کو اجازت مل گئی تھی, سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا, روشنی لینے لگا تھا. تو یوں وہ اندھیرے میں کھانے کی جو روایت ہے وہ حدیث پاک میں صحابی کی.
جی حدیث ہے یہ, انصاری ثابت ہے.
انصاری اس کی پسند ہوئی تھی, دعوت اللہ کی بارگاہ میں پسند کی گئی تھی,
اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تھی. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ روایت اور پھر وہ آیت کریمہ بیان فرمائی ہے.
ویسے ہم لوگوں کو اندھیرے میں نہیں کھانا چاہیے, کہیں کچھ ہڈی لگ جائے یا کوئی چیز ایسی منہ میں چلی جائے جو پریشان کرے, لیکن اس ہیں اس طرح کے واقعات ہیں تو کوئی احتیاط کے ساتھ کھا سکتا ہے اندھیرے میں, تو بھلے کھائے, منع تو نہیں کہ, ناجائز تو نہیں کہیں گے.
وہ سورائی دکھائیں.
یہ آگے اتنا لمبا لمبا کیا اس کے,
یہ میرا خیال ہے شاید یہ وہ ہے جو اس کے پانی اس میں سے نکلتا ہوگا پانی.
وہ سرائی یہ ہے بہت پرانا سین, تو ہو سکتا ہے اس طرح کی ہوتی ہو, لیکن یہ ترک میں ہوتی ہوگی. اس کی میرے کو جو یاد آئے وہ لمبی لمبی ہوتی تھی, اور اس کا یہ اس طرح یہ پائپ نہیں بنا ہوتا تھا, جیسے سرائی آپ نے دیکھی ہوگی.
جی جی,
اس کا منہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا کوئی فٹنگ نہیں ہوتی. ہاں پائپ وغیرہ کی, تو وہ لمبی لمبی سرائی ہوتی تھی. اب وہ یا تو مٹی کی ہوتی تھی یا اس کو پیتل کی ہوتی, اور یہ اس طرح مطلب یہ ہوتی لمبی تھی. وہ ادھر تصویریں ہوتی ہیں بورڈوں پہ مکہ مدینے میں, وہ دلہ کمپنی مشہور ہے وہاں, یہ خادموں کی جو خادم کی بھرتی کرتے ہیں حرم طیبین میں, جو خدام ہوتے ہیں نا ان کی کمپنی. اس میں بھی یہ اس طرح کی یاد پڑتا سرائی, یہ لمبی, اور اس کو کہتے بھی یہی ہے اس سرائی کو وہاں عربی میں, دال لام ہا لام مشدد, اور کمپنی کا نام بھی یہی ہے تھا, اب بھی ہو سکتا ہو, پہلے تو تھا یہ کسی دور میں ان کی کمپنی میں آنا جانا بھی تھا میرا, وہ یعنی کہ وہ جو جہاں خدام رہتے تھے دوستوں کے ساتھ, وہ حاجی عبد الرزاق ہوتے تھے, حاجی عبد الرزاق فائٹر, اب مرحوم بیچارہ فوت ہوئے, شہید مسجد کے چیئرمین تھے کمیٹی کے, تو یہ بھی ان دنوں وہ کام پہ وہاں گئے ہوئے تھے, تو میں ان کے پاس بھی ٹھہراتا ہوں, ہم آتے جاتے تھے ساتھ ان کے یہاں. مطلب یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے اب اس دور میں یا کسی دور میں ان لوگوں کے بیان بھی کیا ہے وہ کمپنی میں, جو کیمپ تھا کمپنی کا اس میں مکہ شریف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد نام ہے, میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر بخار کی وجہ سے کوئی ایک یا دو روزے چھوٹ گئے تو اسی کیا سزا ہوگی؟
اب وہ اگر ایسا بخار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا, کہ روزہ رکھتا تو بخار اور بڑھ جاتا, اور یا دیر میں اچھا ہوتا یا عقل چلی جاتی یا جان چلی جاتی, ایسی کوئی صورت تھی تو اس کی وجہ سے نہیں رکھا روزہ, کیسا بخار اس کو چڑھ رہا ہے یا توڑ دیا, اس نے ایسا چڑھ رہا ہے بخار توڑ دیا, تو اب یہ کہ ایک روزے کی ایک قضا, اور اگر شروع سے ہی نہیں رکھا تھا تو اب وہ قضا ہے, کفارہ نہیں ہے, قضا ہی کرے گا. لیکن یہ کہ معمولی بخار جو روزے میں برداشت ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے روزہ اگر ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا, نہیں رکھے گا تو قضا بھی کرے توبہ بھی کرے. اور نابالغ نے روزہ نہیں رکھا بخار کی وجہ سے تو اس کی قضا نہیں ہے, لیکن سوال نابالغ نے کیا, لیکن کیا ہوگا اپنے امی یا ابو کی طرف سے ایسا گمان ہے. نابالغ اگر توڑ دے روزہ تو اس کو قضا نہیں کہیں گے کہ قضا کرے.
میرا کے بارے میں یہ سوال ہے کہ عورتوں پہ دوپٹہ پہن کے نماز پڑھنا فرض ہے, تو آدمیوں کو
عورتوں
کے بال جو ہے نا یہ عورت ہیں, چھپانے کی چیز ہے جس کا چھپنا لازم ہے, اور مردوں کے بال جو ہے نا سر کے ان کا چھپانا لازم نہیں ہے نماز میں, تو عورتیں نماز میں بھی چھپائیں گی اور غیر مرد کے سامنے اجنبی کے سامنے بھی اپنے سر کے بال چھپائیں گی, ان پر فرض ہے, ظاہر نہیں کریں گی. یہ آپ کہہ لو چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے نا, اسکوٹر پہ جا رہی ہوتی ہیں, حرام, غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں نا, تو اس صورت میں یہ حرام ہے. پورے بال چھپا کر ان کو سفر کرنا, اب برقع پہن کر یہ اسکوٹر پہ بیٹھتی ہیں تو رسک فیکٹر اس میں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو محتاط عیسائی بہنیں ہوتی ہوں گی وہ برقعے کو اس طرح سمیٹ لیتی ہوں گی کہ اس کا امکان نہ رہے کہ یہ گرے اور چین میں پھنسے اور اسکوٹر کلٹی ہو, ورنہ وہ جان کے خطرات ہوتے اور جان جاتی بھی بعض اوقات. تو عیسائی بہنوں کو مجبور ہے اگر بیچنا ہی ہے اسکوٹر پر تو پہلے سے ورقہ اور اس طرح مطلب اس کو سمیٹ لے کے بالکل یعنی کہ احتیاط رہے اور توجہ رہے, ورنہ رسک فیکٹر ہے اس میں برقع لہرانے کی صورت میں.
جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر عشاء کی فرض کے پہلے جو چار سات سنتیں ہیں وہ اگر میں جان بوجھ کر فرض نماز کے بعد پڑھوں تو یہ گناہ ہوگا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
عشاء کی فرض سے پہلے چار سنتیں یہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوتا, اس میں پڑھے تو ثواب ہے.
اب فرضوں کے پچھے
نہیں پڑھی تو فرضوں کے بعد تو ویسے بھی اب وہ سنت رہا نہیں, اب اگر فرضوں کے بعد پڑھتا بھی ہے تو یہ نفل ہو جائیں گے.
میں محمد سلمان انڈیا سے عرض کر رہا ہوں, میری سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا صلات التوبہ ہمیں روز پڑھنی چاہیے؟
جب جب گناہ ہو جائے اس وقت صلاۃ التوبہ پڑھنا جیسے مکرو وقت نہ ہو تو پڑھ سکتا ہے.
محمد رضوان عطاری سوڈان کے شہر خرطوم سے عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مجاہدہ نفس کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے, ارشاد فرما دیجئے.
نفس کو مارنا, جہاد کرنا نفس کے خلاف, یہ جہاد اکبر ہے. نفس کی مخالفت کرے, نفس بولتا ہے کہ عمدہ چیزیں کھانی ہے جو نہ کھلائے, گناہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہ کرنے دے, ہے مطلب ظاہر یہ صحبتوں میں رہ کر ہی ہو سکتا ہے. البتہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں گے نا اس میں اس تعلق سے بڑی معلومات حاصل ہوگی, اور جب معلومات ہوگی روایات حکایات وغیرہ بندہ پڑھتا ہے, بزرگوں کی حدیثیں پڑھتا ہے تو اس میں اس کو رغبت ملتی ہے اور مجاہدہ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللهم
انک
عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے, پاکستان اور بیرون ملک سے 23 رمضان المبارک کی کارکردگی, روزانہ ایک پارا, عیسائی بھائیوں کی تعداد 32,825 اسلامی بہن ہے 37,106 روزانہ دو پارے, عیسائی بھائیوں کی تعداد 15,303 یعنی 15,303 عیسائی بہنیں 622 روزانہ تین پارے, عیسائی بھائیوں کی تعداد 46 عیسائی بہنیں 348 یعنی 3,048 روزانہ چار پارے, عیسائی بھائی چار یعنی 4 عیسائی بہنیں 75 یعنی 75 روزانہ پانچ پارے, عیسائی بھائیوں کی تعداد 3 یعنی 3 سائی بہنیں 141 روزانہ ایک منزل کی تلاوت, سائی بھائیوں کی تعداد 2 یعنی 2, 1200 درود پاک ڈیلی, سائی بھائی 53462 عیسائی بہن ہے, 41048 41048, کھجور روٹی سے سہاری عیسائی بھائیوں کی تعداد 10070 10070, عیسائی بہن ہے 13772 13772, آدھی پون یا ایک روٹی عیسائی بھائی 16906, عیسائی بہنیں 18725, 16906 کے پر انگریزی میں 16906, جبکہ عیسائی بہنیں 18,725. گھر درس دینے والوں کی عیسائی بھائیوں کی تعداد 20,554 20,554, عیسائی بہنیں 22,482 22,482, مائے کفل مدینہ عیسائی بھائی 11,371 11,371, عیسائی بہنیں 11,778 11,778, مائے مدنی انعامات عیسائی بھائی 24,749 یعنی 24,749, 18,000 عیسائی بہنیں 18,068 18,068, بعد فجر مدنی حلقہ 8,681 روزانہ 12 منٹ مطالعہ دینی کتاب کا, عیسائی بھائیوں کی تعداد 378 یعنی 378, عیسائی بہنیں 2077 یعنی 2077, نفل روزوں کی نیتیں عیسائی بھائیوں کی تعداد 242, عیسائی بہنوں کی تعداد 1250, 242 انگلش 242 اور عیسائی بہنیں 1250. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا, اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا, 40 سال کے فاصلے کے برابر دور فرما دے گا. کل ناظرین سے مدنی مذاکرے میں کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب قدم کس جگہ ہے؟ ملک کا نام بتائیے. جواب, سری لنکا. سوال نمبر 2, ذی رحم محرم رشتے داروں میں سے کوئی 3 رشتے بتائیے. جواب, ذی رحم محرم یعنی بلڈ ریلیشن یعنی خونی رشتے دار یہ ہیں, ماں باپ, بیٹا بیٹی, بھائی بہن, چچا پھوپھی, ماموں, خالہ بھانجا بھانجی وغیرہ. سوال نمبر 3, جن کاموں سے عمر بڑھتی ہے ان میں سے کوئی ایک بتائیے. جواب, صلہ رحمی کرنا, صدقہ دینا یعنی رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا. درست جوابات دینے والوں میں سلیکٹڈ نام, نمبر 1 عامر اتاری جھنگ, رمضان اتاری شہزاد پور, ابراہیم شاہ تاریا بنت ابراہیم شاہ تاریا کراچی, بنت سید امجد سیالکوٹ, بنت کرامت لاہور, بنت خالد اتاریا لاہور, عبد الکریم اتاری کراچی, عثمان الطاری جیلم رضا محمد قریشی بدین بنت نعمان الطاری جزیرہ بیت شاہ رضوان الطاری ڈیرہ غازی خان بنت جعفر الطاری بصیر پور عبدالرزاق اتاری کراچی بنت یونس بنت جعفر الطاری کراچی حسن رضا الطاری کراچی بنت ساجد الطاری علی پور چٹھا بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر بنت سلیم فیصل آباد ام دردا اتاریہ کراچی سلیمان اتاری حیدرآباد عثمان مختار خانپور غلام رسول اتاری ملتان شریف بنت عبد الوکیل کراچی مزمل علی راول پنڈی قرآ اندازی میں نکلنے والا نام بنت جعفر اتاریہ بصیر پور ان کو تحفے میں انشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جواب کا وقت کل رات 8 بجے تک. ٹیکسٹ میں جواب دینا اسلامی بہنیں محرم کا نام و نمبر ضرور لکھیں. سوال نمبر 1, کل جنتوں کی تعداد اور ان میں سے کسی 3 کے نام بتائیے. سوال نمبر 2, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آب زمزم پلانے کی ذمہ داری کس قبیلے کے پاس تھی؟ یہ مراد آب زمزم پلانا مسجد الحرام یا حاجیوں کو زائرین کو؟
جی, خصوصی طور پہ زمزم کے حوالے سے ایک دو کام تھے ان کے حج کے حوالے سے, جیسے سقایت الحاج جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے, تو یہ زمزم پلانے کے حوالے سے ان کی ذمہ داری تھی.
یعنی مطلقاً زمزم جس کو لینا ہو تو ان سے لے سکتے ہیں؟
یعنی ہوتا یہ تھا کہ اصل میں وہ جیسے زمزم کا کنواں ہوتا تھا, اس میں سے پانی نکال کے گڑوں کے اندر جمع کر دیا کرتے تھے اور اس میں پھر وہ کھجور وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. اب ممکن ہے کہ وہ دوسرا بھی اس سے لے سکتا ہو, لیکن یہ اہتمام کر کے دیتے تھے اس کا.
تو ظاہر جس کو لینا وہیں آئے گا, یوں مسجد الحرام میں ان کی جہاں زمزم شریف کا کنواں تھا, اب بھی کنواں تو ہے لیکن اب ٹیوب ویل لگ گئی اس میں, کنویں کی زیارت اب نہیں ہو سکتی, ورنہ کنویں کے اندر دیکھنا یہ نفاق کو دور کرتا ہے, منافقت کا علاج اس کنویں میں دیکھنا. نمبر 3, شیطانوں کو آسمان میں کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ آسمان کے اندر تو جاتے نہیں تھے, وہاں جاتے ہی ان کو اصل پہلے جو ہے نا یہ شیطان اوپر جاتے تھے, کاہنوں سے ان کی ترکیب ہوتی تھی, یہ جیسے آج کل پامسٹ وغیرہ ہوتے تو اس طرح کے لوگوں سے ان کی ترکیب ہوتی تھی, یہ فرشتوں کی اور باتیں سن لیتے تھے, ان کو روکا نہیں جاتا تھا, یہ سناتے تھے, کاہنوں کو بتا دیتے تھے, تو کاہن پھر اپنی وہ ترکیب سے لوگوں کو بتاتا تھا اور واہ ہوتی تھی, کوئی غیب کی خبر دے دی. تو نہ غیب کاہن کو ہوتا ہے نہ شیطانوں کو ہوتا, فرشتوں سے سن کر وہ ایسا کرتے تھے. تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور تشریف آوری ہوتے ہی یہ ان پر پابندی ہو گئی شیطانوں کو آسمانوں پر جانے کی, اور ان کو مار بھگاتے تھے تارے مار کے. تو شیطانوں کو جب یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے آسمان پر, تو کس چیز سے مارا جاتا ہے اب بھی؟ یعنی کہ شیطان آسمانوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مفتی صاحب سے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟
اس کی مختلف وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ قدر کا ایک معنی اہمیت ہے, یعنی اس رات جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اہمیت والے ہوتے ہیں, تو یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی ان اعمال والی رات کے وہ رات کے جس میں اعمال کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اور بعض نے یہ بیان کیا کہ یہ قدر جو ہے یہ مقدار سے نکلا ہے، یعنی اس رات جو اعمال ہیں وہ دوسری راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.